الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بار لم يبدأ بحمد الله أو قال بسم الله فهو أقطع وأجزم. قرآن کریم آسمانی کتاب ہے, اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اس کائنات میں جتنے بھی کتب ہیں, جتنے بھی ارشادات ہیں, جتنے بھی ہدایت کے اسباب ہیں, ان سب میں سب سے اعلی ارفع, سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ, سب سے زیادہ محفوظ اور مامون وہ قرآن کریم ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے اور اس کو سیکھنے کے, اس کو مس کرنے کے, اس سے ہاتھ لگانے کے مخصوص ایسے آداب ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے مدرجہ وجوب کے حکم موجود نہیں ہے. لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قرآن کریم کے خصوصیات اور قرآن کریم کی شان میں سے ایک ادب اور ایک حکم وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جہاں پہ حقیقتاً مس پایا جا رہا ہو اور جہاں پہ واقعتاً قرآن کریم کو چھونا, ہاتھ لگانا پایا جا رہا ہو, تو یقیناً ایسی صورت میں قرآن کے ظاہر حکم, محکم حکم کی تعویل کر تعمیل کرتے ہوئے طہارت کا ہونا واجب ہے, ضروری ہے. البتہ اگر کوئی قرآن کریم حفظ پڑھ رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگانے کی حاجت یا ضرورت پیش نہیں آ رہی, تو اہل سنت والجماعت کا مسلک اور عقیدہ یہی ہے کہ حفظ قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا واجب نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی انجاس جو انجاس کبیرہ کہلاتی ہیں، مثلا جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، ایسی حالتوں کے اندر قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی آیات کو من حیث القرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے. لیکن ان حالات کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، دعا پڑھنا، اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں قرآن کی کوئی آیت من حیث ذکر پڑھنا، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ من حیث التلاوہ، من حیث القرآن، من حیث السورہ و من حیث الآیہ نہیں ہوگا، من حیث الذکر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جہاں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو وہاں پہ آیت کو رک رک کے، توڑ توڑ کے پڑھنا یہ بہتر ہے، تاکہ فرق واضح ہو جائے اور یہ بات پتہ چل جائے کہ اس وقت یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ تاویلاً من حیث الذکر ہے، من حیث التلاوہ نہیں ہے. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن کریم کے آداب اور خصوصیات میں سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. تعوذ اور تسمیہ قرآن کریم کے آداب میں سے ہے اور سنن ہدا میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم کی کوئی سورت اور کوئی آیات شروع فرماتے تھے تو وہاں تعوذ اور تسمیہ دونوں، یا بعض مقامات پہ صرف تسمیہ پڑھنا یہ ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس کو سنت اور ادب قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند مشہور مفسرین، مثلا علامہ آلوسی ہیں، محقق ابن الحمام ہیں، حلبی کبیر والے ہیں، ابراہیم قرآنی ہیں، یہ وہ مفسرین ہیں کہ ان کی رائے ہے کہ تسمیہ بھی واجب ہے اور تعوذ، وہ بھی اس کے وجوب کے اقوال موجود ہیں اور بظاہر وہ اقوال کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں. قرآن کریم کا واضح اور ظاہر حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے آنا لازم ہے، ضروری ہے. تعوذ مختلف صیغوں کے ساتھ منقول ہے. اعوذ بہ ہے، استعیذ بہ ہے، الوذ بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی صیغے آئے ہیں. لیکن قرآن کریم کے آداب اور قرآن کریم کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی ترتیب، قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم سے متعلق بہت ساری چیزیں وہ حتمی ہیں، محکم ہیں، اس میں دو اقوال نہیں ہیں، ایک ہی قول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن الجزری نے النشر فی قراءات العشر میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے جب تعوذ پڑھا جائے تو اعوذ کا صیغہ استعمال کیا جائے، اور یہی آیت کے سب سے زیادہ موافق بھی ہے. اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جس صیغے سے پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی ہے وہ صیغہ سب سے زیادہ اقرب اور سب سے زیادہ بہتر وہ اعوذ ہے، کیونکہ استعاذہ یہ تو باب استفعال میں سے ہے، اور باب استفعال میں یقیناً طلب مصدر، طلب ماخذ ہوتا ہے. استعاذے کو طلب کیا جائے گا تو اعوذ کا باب ہی وہ باب استفعال میں چلا جائے گا، اور جب اس میں طلب ختم کر لی جائے گی اور فقط پناہ میں آنا آ جائے گا تو وہ اعوذ والے صیغے سے پڑھا جائے گا. اور تعوذ صرف اور صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے. عوام میں یہ مشہور ہے، خاص طور پہ ہمارے پختونوں میں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحیح اور درست طریقہ نہیں ہے. اور کوئی بھی اس طرح کا نیک کام ہو، کوئی بھی بہتر کام ہو، کوئی بھی شان والا کام ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، کوئی بھی بھلے کا کام ہو، کل امر ذی بال، اس کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے لیا جائے، اللہ کی حمد بیان کر لی جائے اور ثنا بیان کر لی جائے. قرآن کریم اس کی ابتدا وہ ثنا اور ہم سے ہی ہو رہی ہے. ہمارے اسلاف کے تمام اعمال اور خصوصاً ان کی تصانیف، قوسیہ ستہ ہوں یا اس کے علاوہ فقہ کی معتبرات ہوں یا مفسرین کی شاہکار تصانیف ہوں، تفاسیر ہوں، ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی ابتدا لازماً وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور ثنا سے ہو رہی ہوگی. اور یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رہے کہ حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جب کوئی شان والا، عظمت والا، نیک دین والا کام کرو تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کا تسمیہ وہ ذکر کر لیا کرو. اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے یہاں پہ کہ کچھ علماء یا کچھ بزرگان دین جب وہ دعا شروع کرتے ہیں تو وہ درود شریف سے شروع کرتے ہیں, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, بہت نیک عمل ہے درود شریف, بہت ہی اعلی عمل ہے, اس امت کے لیے سرمایہ ہے, ہمارے اور ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہترین دینی واسطہ ہے, ایک بہترین رابطہ ہے اور ایک تعلق ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور درود یہ ایک بہترین عبادت ہے اور امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا کرے. مسلمان کے اوپر ایک درود فرض ہے, ایک واجب ہے, ایک سنت ہے, ایک مستحب ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے ذیل میں مفسرین نے کہا کہ مسلمان مومن زندگی میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے, یہ اس کے اوپر فرض ہے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی, آپ کا ذکر خیر ہو تو وہاں پہ پھر درود پڑھنا یہ واجب ہے. اور نماز کے اندر جو آخری قاعدے میں درود پڑھا جاتا ہے, علماء جانتے ہیں وہ سنت ہے. اور اس کے علاوہ عام حالات میں اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے اور کسی بھی نیک کام کے ساتھ متعلق کسی وظیفے کے ساتھ درود شریف پڑھ لینا مستحب ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ جس طرح درود شریف ایک عبادت ہے, اسی طرح دعا بھی عبادت ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعا کریں اور دعا اللہ کے حضور بندگی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وعدہ فرمایا استجب لکم, میں وہ دعا قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب مومن بندہ اللہ کا دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اور واقعتاً اس کا اس پہ عقیدہ ہو اور وہ یہی سمجھتا ہو, تو آیت کے خلاف اور آیت کا انکار ہو رہا ہے, خطرہ ہے کہ نعرہ ایمان سے خارج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ہر موقع پہ دعا فرمائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعاؤں پہ بہترین کتاب لکھی الادب المفرد, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیرت طیبہ کی دعائیں جو مضبوط اسناد اور مضبوط روایات سے ثابت ہیں ان کو نقل فرمایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے علماء ہیں, بڑے محدثین ہیں, کتاب الدعوات اور کتاب الادعیہ کے نام سے بے شمار کتابیں موجود ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح روزہ ایک عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ صدقہ خیرات ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ کہا گیا ہے اس کو، اس لیے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مرادیں اور اپنی مطلوبات، اپنے مقاصد وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے. جب یہ ثابت ہو رہا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، تو عبادت وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اس لیے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل جو شریعت میں آیا ہو، نقل ہوا ہو، وہ جب سنت اور شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہو تو وہ یا تو مکروہ ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ بدعت بن جاتا ہے. ہمارا بدعتیوں سے کیا اختلاف ہے؟ جس چیز کو وہ عبادت کہہ رہے ہیں، جس عمل کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں، شریعت میں وہ عبادت اس طریقے سے، اس ڈھب پر، اس راستے سے ثابت ہی نہیں ہے. لہذا جب دعا کی جائے تو دعا اذا دعوت فاحمد ربک ثم صل علی نبیک ثم صل تعطى. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الصلاۃ ختم کر دی اور باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء باقاعدہ باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دعا کا آداب، سنت طریقہ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور ثنا بیان کی جائے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد مومن مسلمان جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے، وہ دعا اس کی قبول ہوگی. اور یہ احادیث، یہ روایات چار دفعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے. کتنی دفعہ؟ چار دفعہ. اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص دعا کر رہا تھا اور اس نے دعا شروع کی پیغمبر پر درود پڑھنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، عجلتا، تم نے عجلت کی، جلدی کی. اور آپ نے فرمایا، اذا دعوت فاحمد ربک ثم صل علی النبی ثم صل تعطى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب دعا کرو اللہ کی حمد بیان کرو، جب دعا کرو تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور پھر دعا پڑھو. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا اس شخص کو، عاجل تھا، تم نے جلدی کی. اب آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ محض ایک رائے ہے، خدا نہ خواستہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے اور کوئی بدگمانی نہیں ہے، صرف ایک خطرے کا اظہار ہے. وہ کیا؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں ما لم یتعجل, جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. مطلب کیا ہوا کہ جو دعا میں جلدی کرتا ہو, عجلت کرتا ہو اور دعا کے اندر اس کا دل نہ لگتا ہو, یا دعا میں کوئی ایسا عمل کرے جو شرعی لحاظ سے عجلت میں شمار ہوتا ہو, تو وہ دعا قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ما لم یتعجل, جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. اور جس بندے نے پہلے درود پڑھا اسے کیا کہا؟ عاجل تھا. یہ محض ایک اظہار اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر دعا ہم سے شروع نہ کی جا رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دعا قبولیت میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. علماء کرام, طلباء کرام بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اس بات میں خاص خیال رکھیے گا کہ بے موقع درود شریف پڑھنا اس کا حکم کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول درست ہے اور ثابت ہے کہ چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے قاعدے میں اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو کیا واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو. امام صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ عجیب عالم ہیں, آپ عجیب امام ہیں, کہ پیغمبر پر درود پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو کو واجب کر رہے ہیں. امام صاحب بھی امام صاحب ہیں, امام اعظم ہیں اور افہم ہیں اور نہایت ہی زود نظر ہیں دینی شرعی احکام میں. آپ نے فرمایا درود شریف جب اس کے موقع پہ پڑھی جائے تو وہ قابل ثواب ہے, اور جب وہ بے موقع پڑھی جائے تو وہ باعث عذاب بھی بن سکتی ہے. العیاذ باللہ, کوئی شخص قضاء حاجت کے مقام پہ یا اسی طرح نامناسب مقامات پہ درود شریف پڑھتا ہو تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں جہاں تک تشہد اور اس کے بعد قیام کا حکم فرمایا, یہی درست طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اپناتا ہے تو وہ پھر سنت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. لہذا پتہ چلا کہ نماز ہو, دعا ہو, اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو, وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے. قرآن کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ حمد و ثنا سے. محدثین کی تمام تالیفات, ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. بڑی بڑی تفاسیر اور مقدمین مفسرین کی تالیفات, تفاسیر, ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. فقہا جنہوں نے اس امت پر احسان فرما کے فقہ کی مطولات بھی لکھی اور مختصرات بھی لکھی اور بے شمار بہترین ایسی کتابیں لکھی جو امت کے لیے دینی مسائل اور رہنمائی میں دستاویز ہیں, ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الحمدللہ سے. تو دعا میں الحمدللہ سے شروع کرنے میں آخر آپ کو تکلیف کیا ہے, مشکل کیا ہے؟ قرآن کی اتباع, سنت کی اتباع, محدثین کی اتباع, فقہا کی اتباع, مفسرین کی اتباع سے خیر و برکت ہی آئے گی, اس کی اتباع سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لہذا یہ مسئلہ کہ دعا وہ الحمدللہ سے شروع کرنی چاہیے. الحمدللہ دلائل براہین قاطعہ کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے, معلوم ہو چکا ہے, ساڑھا پلہ بھاری ہے. کیا ہے؟ ساڑھا پلہ بھاری ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن علماء یا بزرگوں کا عمل اس کے خلاف رہا ہے یا ہے, مثلا ہمارے ہندوستان کے علماء دیوبند اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے اکابرین, ان کی عادات رہی ہیں, ان کا طریقہ رہا ہے, جب وہ دعا شروع کرتے تو اللہم صلی علی سے شروع کرتے. اس کا ایک ہی جواب ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارے ان علماء اور بزرگان دین کو اس معاملے کی طرف, اس مسئلے کی طرف استحضار نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ اتنے بہترین علماء ہیں, اتنی بہترین اہل علم ہیں اور دین کو قبول کرنے والے ہیں, اگر یہ مسئلہ کما حق ہو ان کے سامنے بیان کر لیا جائے تو یقیناً وہ اس کو قبول فرما لیں گے اور اس پر عمل بھی فرما لیں گے. اعوذ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا شر سے بچنا, اور الوزو لام کے ساتھ خیر میں آگے بڑھنا, خیر کے کام میں چستی کرنا, خیر کے کام میں پہل کرنا. الوزو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے شعر نقل فرمایا ہے تعوذ کے ذیل میں, یا من اعوذ به مما اؤمله ویا من الوز به فیما احاضره, یا من اعوذ به فیما اؤمله ویا من الوز به فیما احاضره. اعوذ شر سے بچنا اور الوذ خیر طلب کرنا. لہذا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صیغے تو اس کے مختلف آئے ہیں, لیکن ابن الجزیر رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو اس کے ابتدا میں اعوذ کا صیغہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درست بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی مجلس کی ابتدا ہو رہی ہو, تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہو, یا درمیان میں کوئی وقفہ آ گیا ہو اس کے بعد ابتدا ہو رہی ہو, تو ایسی صورت میں تعوذ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. ہر صورت کی ابتدا میں تعوذ پڑھنا یا ہر سپارے کی ابتدا میں تعوذ پڑھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے. صورت کی ابتدا وہ تسمیہ سے ہی ہے. مثلا ایک طالب نے سورہ اعراف پڑھ لی, ختم کر لی, اب وہیں بیٹھا بیٹھا وہ سورہ انفال شروع کر رہا ہے تو اس کو اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال شروع کر لے. تعوذ وہ صرف اور صرف مجلس کی ابتدا, کلاس کی ابتدا, تلاوت کی ابتدا اس صورت میں, یعنی قرآن کریم کی ابتدا حقیقی طور پہ کی جا رہی ہو تو اس صورت میں تعوذ پڑھ لینا یہ سنت طریقہ ہے. اعوذ باللہ, لفظ اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذاتی, اجل الاسانی و اعلی الاعلام, اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سب سے عظیم نام اور سب سے زیادہ شان والا نام اور سب سے زیادہ اعلی اور ارفع نام لفظ اللہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، الاسم الاعظم ان تقول اللہ وليس في قلبك غير الله. ایسی کیفیت میں لفظ اللہ کہنا، اللہ کو پکارنا، اس میں اللہ کا ورد کرنا، ذکر کرنا، کہ مومن کے دل میں، دماغ میں، خیال میں، سوچ میں اللہ کے سوا کوئی اور کائنات کی کوئی شے نہ ہو، یہ اسم اعظم ہے. کیا ہے اسم اعظم؟ اسم اعظم جانتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالی کی اسماء، اللہ کی حمد و صفات اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم چند کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو اور اپنے قریب لوگوں کو منکشف فرما دیتے ہیں، اور ان کے پڑھنے سے ما فوق العقل کام ہونے لگتے ہیں. خصوصی ملائکہ اور خصوصی موکلات وہ اس بندے کے خدمت میں لگا دیے جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں فرمایا، من یاتینی بعرشہ قبل ان یاتونی مسلمین، اس طرح آیت، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نے کہا کہ آپ کے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پہ لا سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہ مشورہ، یہ بات پسند نہیں فرمائی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اور ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا. ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا معیار وہ بہت بلند. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے کہا ہے کہ کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے اسماء یقیناً موجود ہیں کہ جن کے پڑھ لینے سے قبل ان یرتد الیک طرفک، لمحوں میں اور آنکھ جھپکنے میں ایسے محیر العقول کام ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، اس کے دست قدرت سے کوئی شے بعید نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، الاسم الاعظم هو اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شون جا باشد تمام. اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جہان بھی بے جان ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ گلزار معرفت میں لکھتے ہیں، ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق کہ ہے ہر بات باقی تقریر بس. تمام ہمارے بڑے اسلاف اور اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام، علماء کرام، ان کے اعمال اور ان کے معمولات اور ان کے تمام تر علوم، اس کے اندر یہ بات شامل ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ، اس طرف تخلیہ اور اس طرف نظر اور تفکر، یہ نہایت ایک ضروری عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے. گرمی زیادہ تھی، سفر طویل تھا، راہ راستے میں ایک جگہ قیام کے لیے تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور صحابہ کرام سے فرمایا درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں، تم لوگ بھی کچھ آرام کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے سرحانے لٹکائی اور وہاں دراز ہو کر آرام فرمانے لگے، اور صحابہ کرام بھی کسی آڑ میں، کسی چھاؤں میں، کسی درخت کے نیچے وہ بھی آرام کرنے لگے، تھکے ہوئے تھے. اتنے میں ایک عربی مشرک آیا اور تلوار اٹھا لی، تان لی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مَن یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا تمہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا. ظاہر بات ہے پیغمبر اور رسول کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کے کلمات میں ایسا اثر ہوا کہ اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، آپ کا جلال، آپ کی تجلی وہ اس کے اوپر واضح ہو گئی. ہاتھ پیر اس کے پھول گئے، کپ کپانے لگے، ہاتھ سے اس کی تلوار گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، تمہیں اب کون بچائے گا مجھ سے، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم بھی کہو کہ مجھے اللہ بچائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات عظیم ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، رازق ہے، قہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سب سے زیادہ بڑا گناہ اور سب سے زیادہ ایک بندے کی طرف سے جو نہ ہنجاری کی جاتی ہے نہ بے ادبی کی جاتی ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک پر جس کو موت آ گئی، ایمان نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ایسے گناہ کا مرتکب ہے، ایسے حرام کام کا مرتکب ہوا ہے، اور اس نے میری شان میں ایسی گستاخی کی ہے کہ اس کی معافی اور اس کی مغفرت نہیں. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے حدیث میں براہ راست شاگرد، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان سے کئی مرتبہ ملاقات فرمائی ہے. اپنے درس میں بیٹھے تھے شاگردوں کے درمیان، ایک ہندو پنڈت آیا اور کہنے لگا مولوی جی اللہ کون ہے یہ تو بتاؤ ذرا. مولانا نے جواب دیا اللہ من موہن ہے. وہ پنڈت کچھ لمحات کے لیے مولانا کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا. گیا اپنا لباس تبدیل کیا، وہ ہندوؤں کا جو عجیب و غریب تماشے والا لباس ہوتا ہے وہ اتار کے باعزت لباس پہنا، طہارت کی، اور پھر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا مولانا کلمہ پڑھا دو، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، اب میں رہ نہیں سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. من موہن کا کیا مطلب ہے؟ دل میں اترنے والا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وأنه إليه تحشرون. اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں, آپ کی مشیت میں بندے کا دل ہے. دل کا کیا کہنا, یہ دیوانہ ہے, اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں ایمان کا نور عطا فرما دے. اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه. اللہ تبارک و تعالی جس کو اسلام کا انشراح عطا فرما دیتے ہیں, کہاں پہ؟ سینے میں. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی سینوں کے, دلوں کے بھید کو اور بڑے سے بڑے راز کو بخوبی جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے مالک ہیں, دلوں کے شہنشاہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں تمام انسانوں کے دل ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ایک حد تک اختیار عطا فرمایا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليبلوكم, آزمائش بھی ہونی ہے. بغیر آزمائش کے جنتیں مل جائیں اور بغیر آزمائش کے ہر روز عید نیست کہ حلوہ خورت کثیر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن دل اور دل کے مالک, دل کے شہنشاہ, اصل دل وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے دست قدرت اور انہی کی ملکیت میں ہے. زمین و آسمان و عرش و کرسی سبھی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. بہائے تو اگر خون عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لفظ اللہ ہوا اسم جامد. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سیبوئی کا قول ہے اور یہ مورد کا قول ہے اور یہ خلیل کا قول ہے اور یہ جو ہے اس کے علاوہ ثعلبی کا قول ہے. حقیقت میں یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ تفصیل کے لیے تفسیر زاہدی جو فارسی میں ایک نایاب تفسیر ہے, اور پاکستان میں الحمدللہ یہ تفسیر پہلی دفعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہی شائع کروائی ہے, اور اس کے نسخے ایک حد تک علماء کرام کو جب تک موجود تھی مفت میں بغیر کسی معاوضے کے بانٹے گئے. اس میں امام زاہدی فرماتے ہیں کہ یہ قول امام محمد ابن الحسن شیبانی است. یہ قول کس کا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ہے. اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, استاذنا الامام المحمد اذا يتكلم باللغه العربيه فكانما اللغه العربيه تنزل عليه. ہمارے استاد امام محمد ابن الحسن جب عربی میں کلام فرماتے تھے تو ایسا فصیح اور بلیغ اور ایسا پرقاعدہ کلام فرماتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ پر عربی کلمات نازل ہو رہے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ فقہ کے بھی امام ہیں, حدیث کے بھی امام ہیں, تفسیر کے بھی امام ہیں, اور اسی طرح لغت میں بھی وہ امامت کا درجہ یقیناً رکھتے ہیں. اگر فقہ میں ان کی مطولات دیکھی جائیں, جامع الصغیر, جامع الکبیر اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً زیادات وغیرہ اس میں لغت پہ آپ نے بہترین کلام فرمایا ہے. اور سبوئی اور مبرد اور خلیل یہ سارے تو بعد میں آئے ہیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے متقدم ہیں, پہلے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. موطا امام مالک کو جس طریق سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا وہ موطا امام محمد کہلاتی. اللہ 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 تبارک و تعالی اس کی شان, اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے. ایک مسلمان کے لیے اسی کے اندر نصیحت موجود ہے. مومن کے لیے سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا خطرہ وہ شیطان, اور اس سے سب سے بڑی پناہ اللہ کی پناہ. اعوذ بمحمد نہیں کہا, اعوذ بدادا گنج بخش نہیں کہا, اعوذ بفلاں بابا, اعوذ بفلاں سرکار نہیں کہا, اعوذ بفلاں نبی, اعوذ بفلاں ولی نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی ہی قادر مطلق, اللہ تبارک و تعالی ہی بچانے والے, اللہ تبارک و تعالی ہی مشکل کشا, اللہ تبارک و تعالی ہی حاجت روا, اللہ تبارک و تعالی ہی مراد عطا کرنے والے, اللہ تبارک و تعالی ہی محافظ, اللہ تبارک و تعالی ہی ہادی, اللہ تبارک و تعالی ہی ناصر, اللہ تبارک و تعالی ہی رازق. اس کے باوجود ایک بندہ کہے کہ فلاں بابا مشکل کشا ہے العیاذ باللہ, اور فلاں بابا المدد, اور فلاں غوث اعظم, اور فلاں سے اس طرح پکارو یہ ملے گا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ, کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں. اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کی رنگ میں, اللہ کی تعلیمات میں, اللہ کی شریعت میں تم رنگ جاؤ اور اس کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو. ومن احسن من اللہ صبغہ, اس کے علاوہ پھر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں. تو تعوذ میں, استعاذے میں, اللہ کی پناہ آنے میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ خبردار, افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثى, یہ بت تمہارے اور یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے خیالی معبودان باطلہ, تمہارے آلیہان باطلہ, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تلک اذن قسمت ضیزا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, تم نے خود بنائے ہیں, یہ قبر تم نے خود بنائی, اس کے اوپر مزار تم نے خود بنایا, پھر اس کو مشہور تم نے خود کیا, پھر اس پہ تم نے عرس خود شروع کیا, اب میلہ تم خود لگا رہے ہو. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. توحید ہوگی, توحید کے اوپر چلیں گے, اعوذ باللہ پر عمل ہوگا تو آگے الحمدللہ درست ہوگا, اور آگے ان تمام تعلیمات پر عمل اور ان تمام تعلیمات کے اوپر چلنے سے ہی فلاح و نجات ہوگی. اگر ابتدا ہی میں بندے کا عقیدہ اور بندے کا عقل, بندے کا اعتقاد وہ غلط ہو گیا تو پھر کسی قسم کی تعلیمات, کسی قسم کی عبادات وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوتے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. ان شاء الله جب فرقوں کا ذکر آئے گا تو حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب منتظر لہ العالی وہ بھی اس پہ تفصیل فرمائیں گے، اور جب مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اس پہ کلام کریں گے. پرچی آئی ہے کہ فرق باطلہ اور ادیان باطلہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہوا، انشاءاللہ ہو جائے گا، فکر نہ کریں. ہنوز دلی دورست، کیا کہا؟ ہنوز دلی دورست، ابھی دلی دور ہے، تھوڑا صبر کرو. زمون یہ استاد ہوگا بوئے لاسن نی درا گلے برتوک مکو زا ہوئی کوئی شے
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا عبداللہ بن یزید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ منافقین ساتھ تھے اور وہ راستے سے واپس آئے تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور دوسری جماعت نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی. دوسرا قول حضرت مجاہد کا ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, کچھ دن مسلمانوں کے ساتھ رہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور پھر تجارتی بہانہ کر کے یہاں سے واپس مکہ چلے گئے اور مرتد ہو گئے. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے. کچھ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ مدینہ جب آئے اور کسی قسم کے رکاوٹ یہاں نہیں تھے رہنے کے لیے, بلا وجہ ہجرت باطل کر کے واپس جانا گویا کہ اسلام سے انکار ہے, تو اس لیے بازی نے کہا کہ یہ کافر ہے اور بازی نے کہا کہ نہیں یہ مسلمان ہے. قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیات کے نزول کے بعد پھر سارے کے سارے صحابہ کرام نے ان کو کافر سمجھنا شروع کر دیا. تو گویا کہ ان آیتوں کے نزول تک دو جماعتیں تھیں اور ان آیتوں کے نزول کے بعد پھر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ منافق تھے. اور جب یہ آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, بظاہر اسلام قبول کیا تھا لیکن دل سے یہ کافر تھے, سازش کے تحت آئے تھے, لہذا یہ منافق ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, یہ آیت نازل ہو گئی. تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کی وجہ سے دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. یہ جو آئے تھے مکے سے یہ تو مسلمان نہیں تھے, تو منافق تھے اور انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تھا لیکن حقیقت کے اندر یہ کافر تھے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الٹا پھیر دیا, بما کسبوا ان کے ناکارا عمل کی وجہ سے. اتریدون ان تہدو من اضل اللہ, کیا تم ہدایت دینا چاہتے ہو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ نے جس کو گمراہ کیا ہے اسے ہدایت دینا تمہاری بس کی بات نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہدایت کے کسی راستے کو نہیں پاؤ گے, یعنی آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ڈھونڈ کر جو ہے نا اسے دے دے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا, یہ چاہتے ہیں لو تکفرون بما لو تکفرون کما کفرو, کہ آپ بھی اسی طریقے سے کفر اختیار کرے جس طریقے سے انہوں نے کفر اختیار کیا. فتکونون سواء, پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے, یعنی وہ آپ کو کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا, لہذا آپ ان کو دوست نہ بنائیں اس لیے کہ یہ کافر ہے. ایک صورت ہے ان کے ساتھ دوستی کی اور ان پر اعتماد کی کہ یہ لوگ ہجرت کریں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں, پھر ہم ان کو مسلمان سمجھنے لگ جائیں گے. لیکن جب تک یہ ہجرت کر کے واپس مدینہ نہیں آتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کافر ہے اور یہ ہمارے دوست نہیں ہے, ان سے دوستی کا اظہار یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں جس طریقے سے اسلام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا شرط تھا, تو اسی طریقے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنا یہ بھی اسلام کے لیے شرط تھا. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہجرت کر کے واپس نہیں آتے ہیں تو اس وقت آپ ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, اور اگر یہ ہجرت کر کے واپس مدینہ آ جائے اور پھر یہاں سے واپس چلے جائے مرتد ہو جائے, تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں یہ ملے ان کو قتل کرو, اس لیے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے, اگر 3 دن کے اندر یہ واپس اسلام کی طرف آتا ہے تو ٹھیک, اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, ان کو نہ دوست بنانا اور نہ ان پر اعتماد کرنا کہ یہ آپ کے کام آ جائیں گے. یہ دغاباز ہے اور انہوں نے پہلے بھی دغابازی کی ہے, آئندہ بھی یہ دغابازی کر سکتے ہیں, لہذا یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہے, ان کو دوست نہ بنائے. ایک جماعت تو یہ ہے. دوسری جماعت ان میں سے یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, یہ دوسری جماعت ہے کہ اگر یہ جائے ایسے لوگوں سے ملے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے, صلح کا معاہدہ ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم, یا یہ لوگ بغیر معاہدے کے آپ کے پاس آتے ہیں لیکن اس طریقے سے آتے ہیں کہ حسرت صدورہم, ان کے دل جو ہے نا وہ منقبض ہے. کس کام میں منقبض ہے؟ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم, کہ اپنے قوم سے مل کر آپ کے خلاف لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے خلاف لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اس میں جو ہے نا ان کا دل کیا ہے؟ منقبض ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, تو جب یہ حالت ہے تو اگر یہ جنگ کی پہل نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی جنگ کی پہل نہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا بنانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور امتنان ہے مسلمانوں کے اوپر, ورنہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, ان کو آپ پر مسلط کرتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ, اور یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ قتل کرتے, آپ کے ساتھ جنگ کرتے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منقبض کر دیا, نہ آپ کے ساتھ مل کر قوم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ قوم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں, تو گویا کہ ان کو اس طریقے سے بنانا یہ اللہ کا احسان ہے, امتنان ہے. فَإِنِ تَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اگر یہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جنگ نہ کریں. وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور آپ سے صلح کر لے. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی راہ نہیں دی ہے ان کے قتل یا قیدی وغیرہ بنانے کے تمہیں, لہذا پھر آپ ان کے ساتھ جنگ نہ کریں اور اس طریقے سے حملے کے اندر پھیل نہ کریں. ستجدون آخرین, ایک تیسری جماعت بھی آپ ان کے اندر پائیں گے. یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم, وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بے خوف رہے اور اس طریقے سے اپنے قوم سے بھی بے خوف رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ناکارہ عزائم کا یہ حال ہے کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی ان کو متوجہ کیا جاتا ہے شرارت کی طرف، ارکسوا فیہا، تو اسی شرارت کے اندر جو ہے نا جا گرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس شرارت کے انجام دینے پر جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اب اس تیسری جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے کنارہ اختیار نہیں کرتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یہاں وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور آپ سے صلح بھی نہیں کرتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، یعنی وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنا ہاتھ بھی آپ سے نہیں روکتے ہیں، تو یہ جو تیسری جماعت ہے پھر ان کے لیے حکم یہ ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں یہ ملے. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ تبارک، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کلی دلیل دی ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہو. تو یہ تین جماعتیں جو ہے نا ان لوگوں کے بن جاتی ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. ہاں قتل خطا ہو سکتا ہے، ارادہ قتل کا نہ ہو اور قتل ہو جائے، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. اور قتل خطا کے پھر انہوں نے یہاں آگے جو ہے نا اللہ پاک نے تین صورتیں بیان کی ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حارث بن زید ایک آدمی تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں بہت آگے نکلا ہوا تھا، اور پھر بعد میں اس کو خیال آیا اسلام قبول کرنے کا، تو یہ اپنے گاؤں بستی سے نکلا مدینہ آنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے. درمیان کے اندر حضرت عیاش کئی کے ساتھ جو ہے نا آمنا سامنا ہوا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، مؤمن مؤمن کو قتل نہیں کر سکتا عمدن، ہاں خطا جو ہے نا قتل ہو سکتا ہے. اب اگر مؤمن مؤمن کو خطا قتل کرے اور قتل خطا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو آگے تین صورتیں ہیں، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. ایک صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان قتل کرتا ہے دوسرے مسلمان کو، اور وہ مسلمان دار الاسلام میں رہتا ہے، قاتل بھی مسلمان ہے اور مقتول بھی مسلمان ہے، قتل عمد نہیں ہے قتل خطا ہے، اور مقتول کہاں رہتا ہے؟ دار الاسلام میں رہتا ہے. تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ قاتل بطور کفارہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اور اگر مسلمان غلام نہیں ملتا تو پھر لگاتار دو مہینے روزے رکھے گا، یہ کفارہ ہے، کفارہ قتل ہے. اور اس کے علاوہ دیت خود بہا جس کو کہتے ہیں وہ بھی ادا کرنا ہوگا مقتول کے وارثوں کو. یہ اس صورت کے اندر کہ جب مقتول دار الاسلام میں رہتا ہو. فَإن كان من قوم عدو لكم، اگر مقتول مسلمان ہے لیکن رہتا ہے اس قوم میں جو قوم آپ کے دشمن ہے، یعنی مسلمان ریاست میں نہیں رہتا غیر مسلموں کے ہاں رہتا ہے، وہ مومن اور مقتول ہے مومن، فتحریر رقبت مومنۃ، اس صورت کے اندر اگر مسلمان کے ہاتھ سے قتل خطا ہو جائے ایسے مسلمان کا کہ جو رہتا ہو دار الحرب میں، تو بطور کفارہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. باقی خون بہا وغیرہ اس صورت میں نہیں ہے، دیت اس صورت میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جہاں رہتا ہے ان سے ہمارا اعلان جنگ ہے اور وہ ہمارے دشمن ہے، اس وجہ سے خون بہا یہاں نہیں ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول کسی ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے صلح کا، اور یا یہ ہے کہ وہ ذمی ہے دار الاسلام میں رہتا ہے، فدیت مسلمت الى اہلہ، اس صورت کے اندر قاتل کو مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہوگا بطور کفارہ، اور اگر غلام نہیں ملتا تو پھر 2 مہینے لگاتار روزی بھی رکھنے ہوں گے، اور مقتول کے جو ورثہ ہے اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن دار الاسلام میں رہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ صلح ہے، یا ان کو جو ہے نا عہد ذمہ ان کے ساتھ ہے، تو اس صورت کے اندر ان کے جو یعنی مقتول کے جو ورثہ ہے ان کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی. یہ 3 صورتیں ہیں قتل خطا کی. فمن لم یجد فصیام شہرین، تینوں صورتوں کے اندر قتل میں مسلمان غلام بطور کفارہ آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر مسلمان غلام نہیں ملتا فصیام شہرین متتابعین، جیسے کہ آج کل غلام نپید ہے نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں گے. اکثر لوگ ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں مر جاتا ہے، تو یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا کے اندر پھر کیا کرتے ہیں، مقتول کے جو وارث ہیں ان سے بات کرتے ہیں، مناسب دیت کچھ دیتے ہیں، کوئی منت سماجت کر کے جو ہے نا کہ معاف کرا لیتے ہیں، لیکن کفارہ کوئی نہیں دیتا، کفارہ کوئی نہیں دیتا، اور نہ کسی کو یہ خیال ہے کہ مجھے یہاں کفارہ بھی ادا کرنا ہے، قتل خطا ہے، اس میں کفارہ واجب ہے. یا تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، وہ تو آج کل ہے نہیں، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. یہ کفارہ ہے اس آدمی کے اوپر کہ جو کیا ہو گیا بھائی، اس آدمی کے اوپر یہ 2 مہینے جو ہے نا روزے رکھنے ہوں گے. یہ کفارہ ہے، تھوڑا تیز کر اس کو رہے، کیا کر رہی ہے. تو 2 مہینے اس کو لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یہ کفارہ ہے، اور یہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اور اگر کوئی کسی مسلمان کو عمدا قتل کرے، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، تو مسلمان کو عمدا قتل نہیں کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اگر کوئی کسی مسلمان کو عمدا قتل کرتا ہے تو ٹھکانا جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور پٹکار ہے اس لوگوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے اس پر. واعد له عذابا عظيما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ نے ایک لشکر ایک علاقے کے لیے روانہ فرمایا. لشکر جس علاقے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اس علاقے میں ایک آدمی تھا کہ جس نے پہلے سے اسلام قبول کیا تھا اور وہ مسلمان تھا، لیکن رہتا اپنی قوم میں تھا اور بکریاں وغیرہ جو ہے نا وہ چراتا تھا، چرواہا تھا. تو جب مسلمان اس علاقے میں کاروائی کرنے کے لیے پہنچے تو یہ جو آدمی تھا اس نے جیسے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کو سلام کیا. اب صحابہ کرام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے کے اندر ایک مسلمان بھی ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کیا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تمام مویشیوں کو بطور مال غنیمت اپنے قبضے پہ لے لیا. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں جہاد کے لیے اور مذکورہ سورت جیسے سورت پیش آئے تو آپ فوری کاروائی نہ کریں اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا قتل نہ کرے جو سلام وغیرہ کرے, بلکہ تحقیقات کرے, تحقیق کرے. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور جو آدمی آپ کے سامنے سلام کرے ان کے بارے میں یہ نہ کہے لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا, آپ مالی غنیمت صرف جو ہے نا لینے کے لیے آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, تحقیق نہیں کی. فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت زیادہ مال ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, تم پہلے سے ایسے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر احسان کیا. فتبینوا, لہذا حکم یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ اگر پیش آ جائے تو تحقیقات کرے اور تحقیق سے پہلے جو ہے نا کسی کو نہ مارے. ان اللہ کان بما تعملون خبیر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے حضرت میں تو نابینا ہوں اور جہاد کرنے کے لیے میں میدان جا نہیں سکتا. آیت نازل ہو گئی کہ قائدین اور اس طریقے سے مجاہدین دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, تو میں تو جا نہیں سکتا, لہذا باقی صحابہ کرام مجھ سے آگے نکل جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی تو اس میں اس آیت کے اندر غیر اولی الضرر کا لفظ نہیں تھا. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے نام ران پر تھا اور دوبارہ وحی آنا شروع ہو گئی, اور کہتے ہیں کہ وحی آنے کی وجہ سے میرے ران کے اوپر زور اور بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ قریب تک میرا ران ٹوٹ جاتا, اور دوبارہ جب وہی آئی تو اس کے اندر غیر اولی ضرر کا اضافہ تھا کہ جو لوگ معذور ہیں وہ مستثنا ہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ معذور تھے لہذا آیت مطلب یہ ہے کہ آپ تو مستثنا ہیں اور آپ کو یہ ثواب فری میں مل جائے گا جو ثواب مجاہدین کو میدان جہاد کے اندر کرتب دکھانے کے اوپر ملتا ہے. جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ لاناس ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم, مدینہ میں کچھ لوگ ہیں اور تم جس وادی سے گزرے جس گھاٹی سے گزرے قدم بقدم اجر ثواب میں وہ آپ کے ساتھ شریک رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آنا چاہتے تھے میدان جہاد کی طرف. حبسهم المرض, بیماری نے ان کو روکا, عذر نے روکا ان کو, اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو ظاہر ہے اگر آنے کا ارادہ ہو عذر کی وجہ سے نہ آ سکے تو وہ بھی ثواب کے اندر برابر شریک ہے. تو گویا کہ اس آیت کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم اور جو معذور حضرات تھے ان کو خوشخبری دی گئی کہ عذر کی وجہ سے اگر آپ میدان جہاد نہیں جا سکتے ہو تو جو صحابہ کرام میدان جہاد میں جائیں گے اور اس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے اور جنگیں لڑیں گے ان کو جتنا ثواب میدان جہاد میں شرکت کی وجہ سے ملتا ہے, عملی طور پر جہاد میں شرکت کی وجہ سے ملتا ہے, وہی ثواب آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، برابر نہیں ہو سکتے ہیں گھر بیٹھنے والے مومن ایمان والوں میں سے جو گھر بیٹھنے والے ہیں غیر اولی الضرر سوا معذوروں کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بے اموالہم و انفسہم اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم و انفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو اپنی مال جان سے جہاد کرتے ہیں فضیلت دی ہے ایک درجہ، کس کے اوپر؟ ان مسلمانوں کے اوپر کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور عملی جہاد میں حصہ نہیں دیتے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے سب کے ساتھ. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن یاد رہے مجاہدین کو قائدین کے اوپر اجر یعنی ان کو فضیلت دی گئی ہے اجر عظیم کے اعتبار سے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، ایک درجے کے اعتبار سے فضیلت برتری حاصل نہیں ہے، درجاتن کئی درجات کے ساتھ یہ بدل واقع ہے. وَمَغْفِرَةً، درجات ان کے لیے ہے کہ جو پہلے سے کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. وَمَغْفِرَةً ان کے لیے ہے، ان مجاہدین کے لیے ہے کہ جو پہلے سے کسی گناہ کے اندر مبتلا رہے تو جہاد کفارہ ہو جائے گا ان گناہوں کا. وَرَحْمَةً، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان تھے، جو مکہ میں رہتے تھے عورتیں مسلمان، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مدینہ نہیں آئے، تو خوف کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے اور خوف کی وجہ سے وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ رہتے تھے. پھر جب مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو یہ مسلمان بھی مشرکین کے ساتھ نکل آئے، اور پھر جب مسلمانوں نے میدان کے اندر مشرکین کو ٹکانے لگایا تو اس میں یہ مسلمان بھی ٹکانے لگ گئے اور یہ بھی مر گئے. تو قرآن مجید کی یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہو گئی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو تھے مسلمان اور رہتے تھے مکے میں اور پھر کافروں کے ساتھ نکل آئے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پھر فرشتوں نے ان کے ارواح کو قبض کر لیا، تو ان کے لیے یہ وعید ہے، ظالمی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. تو فرشتوں نے جب ان کے روح کو قبض کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا، قالوا فیما کنتم، مسلمان تھے تو یہاں کیوں رہ رہے تھے مکے میں؟ قالوا کننا مست، اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ کیوں آ گئے میدان میں؟ قالوا کننا مستضعفین، انہوں نے کہا کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے، اقلیت میں تھے، کمزور تھے، اس لیے مجبوراً جو ہے نکلنا پڑا. مستضعفین فی الارض، قالوا، تو فرشتوں نے جو ہے نا ان کو کہا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ آپ کو نکلنا چاہیے تھا تاکہ آپ اپنے دین کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے، کیا ضرورت تھی کہ آپ یہاں بیٹھے رہے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فَتُهَاجِرُ فِيهَا، آپ ہجرت کرتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس جرم کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو ہجرت کرنی تھی اور اس طریقے سے مسلمانوں کے پاس آنا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بے بس کر دیا اور بے بس سمجھا اور مکے کے اندر کافروں کے ساتھ رہے اور پھر کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھی نکل آئے، تو اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہرحال تھے مسلمان تو ہم اسے تو جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن بقدر سزا جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. وساعت مسیرا, ایک دن کے لیے بھی ہو لیکن بہت بری جگہ ہے جہنم. الا المستضعفین من الرجال والنساء, ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ واقعتاً ان کا عذر تھا, مسلمان تھے اور مکے میں رہتے تھے اور ان کا عذر جو تھا وہ معقول تھا. اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں بستی سے باہر نکلے ہوئے نہیں ہوتے تھے, ان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی, ان کو ڈنگ اور طریقہ نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس علاقے سے نکلوں گا اور دوسرے علاقے میں جا کر جو ہے نا سیٹ ہو جاؤں گا, یہ طریقہ ان کو نہیں آتا. ایسے کتنے لوگ یہاں دیہاتوں کے اندر جو ہے نا بغیر تنخواہ کے مزدوری کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور نسلیں جو ہے نا گزر گئی, اس لیے کہ ان کو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کو یہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے گاؤں سے نکل گیا تو میں گم ہو جاؤں گا. تو اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ معذور ہیں. الا المستضعفین من الرجال, مگر وہ لوگ کہ جو مرد تھے عورتیں اور کمزور تھے, ولدان بچے تھے, لا یستطیعون حیلۃ, وہ طاقت نہیں رکھتے تھے تدبیر کے, ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ان کو کسی راستے کا پتہ تھا اور نہ جو ہے نا ہجرت کا طریقہ وہ جانتے تھے, بالکل اندھیرا تھا ان کے آگے. فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم, انجام معذورین, ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خطا سے درگزر فرمائیں گے. وکان اللہ عفواً غفورا, اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والا مہربان ہے. تو معذور کا عذر بھی اس کے سامنے ہے اور غیر معذور کا بہانہ بھی اس کے سامنے ہے, وہ عذر کو بھی جانتا ہے اور اس طریقے سے بہانے کو بھی جانتا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ, ایک صحابی تھے سعید بن جبیر کہتے ہیں اور مکے کے اندر یہ رہتے تھے, زمیرہ نام تھا اس صحابی کا اور کافی بڑی عمر بھی تھی اور بہت سخت بیمار بھی تھے اور مکے میں جو ہے نا یہ رہتے تھے. تو جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی, الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, جب یہ آیت نازل ہو گئی اور ان کو اس آیت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ جیسا بھی ہو میں نے مزید مکے میں نہیں رہنا, مجھے یہاں سے منتقل کرو مدینہ, مدینہ لے جاؤ. تو پھر ظاہر خود جانے کے تو قابل نہیں تھے اور یہ گاڑی وغیرہ یہ چیزیں تو زمانے میں تھی, اس وقت بہترین سواری جو ہے وہ کیا تھی, وہ چارپائی ہوتی تھی, جیسے کہ اب بھی وہ دیہات جہاں سڑکیں نہیں ہیں وہاں بہترین سواری چارپائی ہے, مریض کو چارپائی میں جو ہے نا ڈال دیتے ہیں اور پھر گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ چارپائی اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ بہترین سواری ہوتی. تو اس طریقے سے ان کے بیٹوں نے اور ان کے رشتے داروں نے ان کو چارپائی میں ڈال دیا اور اٹھا کر جو ہے نا مدینہ لانا شروع, مدینہ لانے کے لیے نکلے. مقام تنعیم پہ جب پہنچے تو وہاں اس آدمی کا انتقال ہو گیا. تنعیم پہنچتے ہی اس آدمی کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خوش قسمت مسلمان کے بارے میں قرآن مجید کے ان آیتوں کو نازل فرمایا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, یہاں ہجرت کی ترغیب بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا, یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین میں بہت سارے ٹھکانے عطا فرمائیں گے. جہاں رہتا تھا وہاں تو ایک ٹھکانہ تھا, اب ایک کے بجائے 50 ٹھکانے مل جائیں گے اس کو. مراغمن کثیرن وسعتن, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بے پناہ مال عطا فرمائے گا. جہاں یہ رہتا تھا فاقوں سے رہتا تھا, لیکن ہجرت کے بعد فراوانی جو ہے نا آ جائے گی اس کے پاس, مالی فراوانی آ جائے گی, رزق کی فراوانی آ جائے گی. یہ ہمارے قریب افغانستان میں جب روس داخل ہوا تو وہاں کے لوگ غریب لوگ تھے اور افغانستان کے لوگ جو ہے نا افغانستان سے باہر بہت کم جاتے تھے, افغانستان کے اندر اپنی مہینے مزدوری کرتے تھے. لیکن جب وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تو پاکستان کے حکومت نے بھی اپنا سینہ کھول کے جو ہے نا پیش کر دیا, ایران نے بھی پیش کر دیا, اور اس طریقے سے عرب ممالک نے بھی اپنا جو ہے نا دامن ان کے سامنے پھیلا دیا, اور اس طریقے سے یورپ پہ چلے گئے. وہاں سے نکلے تو ان کے ٹھکانے ایک نہیں, ایک گھر یہاں کراچی میں ہے, ایک پشاور میں, ایک کوئٹہ میں ہے, اور ایک سعودی میں ہے, اور ایک یورپ میں ہے. کئی ٹھکانے مل گئے ان کو, اور وہ لوگ جو ہے نا وہاں سے نکلنے کے بعد کاروبار بھی کرنے لگے اور ارب پتی اور کرب پتی بن گئے. تو قرآن مجید کی اس آیت کو جب پڑھتے ہیں اور پھر ان لوگوں باقی لوگوں کے بارے میں تو ہم نہیں زیادہ نہیں جانتے ہیں, لیکن افغانستان کے لوگوں میں تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب یہاں پہ آئے تھے بہت غریب تھے, اللہ پاک نے بڑا نوازا. اور یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبری دی ہے, یہ ان کے سچائی کی علامت اور دلیل ہے کہ ہجرت کے بعد وہ فاقو سے نہیں مرے, بلکہ ہجرت کے بعد اللہ پاک نے ان کو ٹھکانے بھی بہت سارے عطا کر دیے, اور ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال بھی بہت سارا جو ہے عطا کر دیا, اور اس طریقے سے یہاں آ کر ان کے نسلے علماء بن گئے, اور اس طریقے سے جو ہے نا قرآن مجید کے حافظ اور قاری بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا رزق جو ہے نا ان کو عطا کر دیا یہاں پہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا, جو اللہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں یجد فی الارض پائے کہ زمین کے اندر مراغمن کثیرن بہت سارے ٹھکانے, اللہ پاک ایک ٹھکانے کے بجائے اس کو بہت سارے ٹھکانے عطا فرمائیں گے. وساعتن اور اس طریقے سے رزق اور مال کی فراوانی جو ہے نا اس کو بھی پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو آدمی اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلے گا, ثم يدركه الموت, اور پھر جو ہے نا راستے میں موت آ جاتی ہے, فقد وقع اجره على الله, تو اس آدمی کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہوا ثابت, اب اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, جیسے کہ یہ جو صحابی تھے ضمیرہ راستے میں ان کا انتقال ہوا اور تنیم میں اس کا انتقال ہوا بالکل قریب, حدود حرم سے نکلے تھے اور انتقال ہو گیا. فقد وقع اجره على الله, ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے اوپر. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. صحابہ کرام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور ظہر کی نماز جب صحابہ کرام نے ادا کی تو ظہر کی نماز کے بعد مشرکین جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع تھا صحابہ کرام کو ختم کرنے کا, اس لیے کہ یہ لوگ جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کی نظروں سے اجل ہو جاتی ہے, اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو آس پاس کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس طریقے سے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی, تو ایسے وقت میں ان کو ختم کرنا یہ بہت آسان موقع تھا جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور موقع کو ہم نے ضائع کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, دوبارہ عصر کا وقت قریب ہے اور یہ لوگ پھر عصر کی نماز پڑھیں گے, تو جب عصر کی نماز کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے اس وقت حملہ کریں گے. اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی اور اس طریقے سے صلات خوف سے متعلق جو ہے نا یہ آیتیں نازل ہو گئی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, جب آپ زمین میں نکلے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, کوئی گناہ نہیں ہے, ان تقصروا من الصلاۃ, کہ آپ قصر کرے, ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر اندیشہ ہو کہ ستائیں گے آپ کو کافر تو اس وقت آپ صلات خوف ادا کر سکتے ہیں. سورت جو ہے نا آگے آنے والی ہے, ان الکافرین کان لکم عدو مبینا, کافر تمہارے کل دشمن ہے اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے تاک میں رہتے ہیں. اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کے بیچ میں ہو تو آپ مسلمانوں کو اس طریقے سے نماز پڑھائے. فلتقم طائفۃ منہم معک وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, ایک جماعت یعنی مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں اور ہتھیار ان کے پاس ہو اور وہ ایک جماعت جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے تحریمہ باندھ دے اور آپ کے ساتھ ایک رکعت نماز ادا کرے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب ان کی ایک رکعت ہو جائے تو وہ دشمن کے سامنے چلی جائے، اور جو لوگ دشمن کے سامنے کھڑے تھے وہ آئے آپ کے پیچھے، ایک رکعت پھر آپ رکو پڑھائے، اور جب ان کی ایک رکعت ہو جائے تو آپ سلام پھیرے، اور پھر جو ہے نا یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، اور جو دشمن کے سامنے تھے وہ آ جائے اپنی نماز پوری کرے، اور پھر جو ہے نا یہ جو دوسری جماعت ہے، دوسرا طائفہ ہے، ان کو اختیار ہے کہ جہاں کھڑے تھے پھر بقیہ ایک رکعت وہاں پڑھے، یا یہاں آئے جہاں امام کے ساتھ انہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے وہاں اس کو مکمل کرے. وَلْتَعْدِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ، دوسرا طائفہ آئے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے ایک رکعت، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن یاد رہے نماز ادا کرتے وقت اپنے بچاؤ کا سامان بھی ساتھ جو ہے نا لینا ہوگا، اور اس طریقے سے اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھنا ہوگا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر چاہتے ہیں کہ آپ غافل ہو جائے اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اپنے سامانوں سے جو بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر یہ آپ کے اوپر ایک بارگی کیا کرے، حملہ کرے، اس لیے وہ اس تاک میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے اور ملیامٹ کرنے کے لیے صلاۃ خوف سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو نازل فرمایا کہ آپ بے فکر ہو کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ ایک جماعت جو ہے نا وہ دشمن کے سامنے رہیں، اور ایک طائفہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں، اور پھر یہ دشمن کے سامنے جو ہے نا چلا جائے، اور جو طائفہ دشمن کے سامنے کھڑا تھا وہ آئے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے بقیہ ایک رکعت جو ہے پھر بعد میں پڑھیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضا، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی عذر ہے، عذر مثال کے طور پر بارش عذر ہے، او کنتم مرضا یا تم بیمار ہو، تو یہ آزار ہے، ان آزار کے وقت صلاۃ خوف ادا کرتے وقت ان تضعوا اسلحتکم، اس وقت آپ اپنا اسلحہ رکھوا بھی سکتے ہیں. وخذوا حذرکم، لیکن یاد رہے جو حفاظتی سامان ہے زرہ وغیرہ اس کو پہن کے رکھنا ہوگا. ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے عذاب مہین کو تیار کر رکھا ہے، رسوا کرنے والے عذاب کو. فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے ترغیب ذکر ہے، پھر ہمیں ہر وقت آپ ذکر کے اندر مشغول رہے. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو جو ہے نا یاد کیا کرے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، اور جب جنگی حالات اور خوف کا جو فضا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے ہر نماز کو نماز کے مستحب وقت میں ادا کرنا ہے. ہاں جنگی حالات میں تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، حالات کے اعتبار سے آپ نماز کو آگے پیچھے کر سکتے ہو، لیکن جب وہ حالات گزر جائے تو اس کے بعد پھر ہر نماز کو اس نماز کے وقت میں ادا کرنا ہے، اور اس طریقے سے وقت کے اندر جو مستحب وقت ہے اس میں جو ہے نا ادا کرنا ہے. علت بتا دی، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور ایک خاص وقت کے اندر فرض کیا ہر نماز کو، تو ہر نماز کا ایک وقت ہے اور خاص وقت ہے، اسی وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے پیچھا کرنے میں آپ ہمت نہ ہارے. ظاہر ہے کافر ہمارا دشمن ہے اور آپ نے ان کا پیچھا کرنا ہے، تو دشمن کا پیچھا کرتے وقت اور اس طریقے سے ان کا تعاقب کرتے وقت آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آتے ہیں سختی آتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تم بھی آرام ہوئے, ظاہر خواب کے لیے نیند کے لیے موقع کم ملے گا, تو اگر آپ بھی آرام ہوئے فانہم یعلمون کما تعلمون, تو جس طریقے سے آپ بھی آرام ہوئے ہو اس طریقے سے وہ بھی تو بھی آرام ہوئے ہیں. اگر آپ کی نیند صحیح پوری نہیں ہو رہی ہے تو ان کی نیند کہاں پوری ہو رہی ہے؟ اگر آپ تک گئے ہو تو آپ کو دشمن بھی تکا ہوا ہے, آپ بھی جو میدان کے اندر ہو تو وہ بھی تو میدان کے اندر ہے, لیکن اس کی قربانی میں اور آپ کی قربانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ اس کی قربانی دنیا کے لیے ہے, آگے ثواب کی امید نہیں ہے, اور آپ تو ثواب کی امید لیے ہوئے نکلے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہو, تو اس لیے آپ کی نظر جو ہے نا تکلیف پر نہیں ہونی چاہیے, اس اجر و ثواب پر ہونی چاہیے جو آپ کو ملنے والا ہے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر جو ہے نا آپ کی نظر ہونی چاہیے جو آپ کو جو ہے نا ملنے والی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں تو امید ہے اس ثواب کا, اس اجر کا, جنت کا, اللہ کی رضا کا, جس کا ان کو امید نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو ساری قربانی کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالی علیم اور حکیم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. بنو بیرق ایک بڑا خاندان تھا, تقریباً قبیلے کے برابر خاندان تھا, بڑا خاندان تھا. اسی خاندان کا ایک آدمی تھا, بشیر نام تھا اس کا. اس نے حضرت رفاع کے گھر میں نقب لگایا, اور نقب لگا کر گھر سے اس نے اسلحہ بھی چوری کیا اور ساتھ ساتھ اٹا بھی چوری کیا. وہ غربت کا زمانہ تھا, فاقو کا زمانہ تھا. آج کل چور اٹے چوری نہیں کرتا, راشن جو کچن کا جو مال ہوتا ہے گھر میں جاتا ہے ڈکا ڈلنے کے لیے, تو کچن کا مال نہیں اٹھاتے. لیکن اس زمانے کے اندر تو ظاہر ہے فاقی ہوتے تھے, تو اسلحہ بھی چوری کی اور ساتھ ساتھ رس کو جگاؤ, جا وضو کرو, اسلحہ بھی چوری کی اور ساتھ ساتھ آٹا بھی چوری کر لیا. اتفاق سے تیلے کے اندر سوراخ تھا, تو وہ آٹا کی تیلی اٹھا کے جو ہے نا جب جانے لگا تو پیچھے آٹا گرتا گیا. اس نے جب مڑ کے دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی, تو بولا میرے جو ہے نا خط کھینچ لیا آٹے کا اپنے گھر تک. تو فوراً اس نے کیا کر لیا, راستہ تبدیل کر لیا, اپنے گھر جانے کے بجائے یہودی کے گھر گیا اور اس دروازے پہ دستک دے دی کہ یہ میرا آٹا ہے, امانت اپنے پاس رکھ. اس کو کیا پتا کس نے چوری کی ہے, اس نے رکھ لیا. صبح ہو گئی, حضرت رفاع اٹھ گئے, گھر میں نقب لگایا گیا تھا, دیکھا اسلحہ نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, باہر نکلے دیکھا تو لیکن جو ہے نا وہ منافقی گھر کی طرف جا رہی تھی, اور وہاں سے پھر مڑی یہودی کے گھر کی طرف. منافق سے پوچھا بشیر سے, اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں, اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ, ہم چور ہمارے اوپر بدگمانی کرتے ہو. تو حضرت رفاع پریشان ہو گئے, یہودی کے پاس گئے اور ان کے دروازے پہ دستک دی, وہ آیا کہ بھئی آپ نے ہمارا آٹا چوری کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل آٹا میرے گھر میں پڑا ہے, میں نے چوری نہیں کیا ہے, لیکن رات کو بشیر میرے پاس لے کر آیا اور اس نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا. تو حضرت رفاع نے اپنے بھتیجا حضرت قتادہ سے کہا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہو, آپ جائے حضرت سے بات کرے کس طریقے سے کیس ہوا ہے. ادھر بشیر کے جو خاندان تھے بنو بیرق, ان کو جب پتہ چلا تو وہ سب کے سب حضرت کے پاس پہنچے اور اس طریقے سے جو ہے نا قسمیں کھانے لگے, اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہم پاک دامن اور معزز لوگ ہیں اس علاقے کے, اور قتادہ اور اس طریقے سے رفاع دونوں جو ہے نا ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں, ہماری عزت کو خاک میں ملا دی اور ہمیں بدنام کر دیا. اب ظاہر ہے اتنا مجمجن جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ اس وقت موجود تھے, اس سے کہا کہ آپ نے بغیر ثبوت کی کیوں الزام لگا ان لوگوں کے اوپر. وہ آئے اپنے سچے کو بتا دیا کہ حضرت نے تو یہ کہا کہ آپ نے بغیر ثبوت کے الزام کیوں لگایا. تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, بس دفع کرو اس کیس کو. حضرت ناراض ہو جائیں گے. اب حضرت رفاعت تو خاموش ہو گئے, قتادہ خاموش ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کو ظاہر کرنا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے ساری دنیا پھر اس کو نہیں بچا سکتی. کتنے لوگ ہیں, کتنی طاقتیں ہیں ان کے پاس, اور کتنی کوششیں ہو رہی تھی کہ ان کو جو ہے نا بچایا جائے اور اس طریقے سے ان کو وہ رسوا نہ ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسوا کرنے پر آتا ہے تو پھر ان کو اس طریقے سے رسوا کرتا ہے کہ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ادارے ہوتے ہیں اور ان کے جو مال دولت ہوتی ہے وہ ان کو پھر نہیں بچا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے تو پردہ رکھتا ہے, اور جب پردہ ہٹانا چاہے اور ایک آدمی کو رسوا کرنا چاہے تو پھر دنیا اس کو بچا نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بشیر کو رسوا کرنا تھا اور اس کے جو ہے نکارا عمل کو سامنے لانا تھا, تو اس لیے پھر کوئی نہیں بچا سکا. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی, انا انزل, اور پیغمبر کو بھی تنبیہ کی گئی, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ نازل کیا ہے, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ اسی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے لوگوں میں, بما اراک اللہ, جو سمجھا دے تجھ کو تیرا رب, جو سمجھا دے تجھ کو تیرا رب, اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور آپ دغا بازوں کے لیے جھگڑنے والا نہ بنے. یہ بشیر اور بنے وبلغ تو یہ سارے دغا باز ہیں, چوری کی ہے اور ساتھ سے زوری بھی کرتے ہیں, تو اس لیے آپ ان کے لیے جھگڑنے والا نہ بنے, اور آپ نے حق سچ کا فیصلہ کرنا ہے. ظاہر نبی کے پاس غیب کا علم تو ہوتا نہیں ہے, اور اس طریقے سے بیانات کے مطابق اور گواہوں کے مطابق جو ہے نا کیا کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ بیان کے اندر بہت ماہر ہوتے ہیں, اور کسی کے بیان پر اگر میں نے کسی اور کا حق اٹھا کر اس کو دے دیا تو یاد رکھے وہ آدمی کہ میرے فیصلے سے اور میرے لینے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی. میں نے اگر دیا ہے آپ کے بیان کے مطابق میں نے دیا ہوگا تو میں نے آپ کو یہ مال نہیں دیا بلکہ میں نے آپ کو جہنم کی آگ دے دی اگر وہ چیز آپ کی نہیں تھی, اور آپ کے جو ہے نا بہترین بیان کی وجہ سے, فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کی وجہ سے اگر وہ چیز میں نے آپ کو دے دی, چونکہ ظاہر ہے میرے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں, یا تو وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, اور اگر وحی نہیں آتی اور میں نے آپ کے بیان پر کوئی چیز جو ہے نا کسی کو اٹھا کر آپ کو دے دی تو آپ کے لیے حلال نہیں, وہ آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے. ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے پیغمبر کو استغفار کرے, ان اللہ کان غفور رحیما, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ لڑے, يختانون انفسهم, جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں, ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دغا باز اور گناہگار ہے. يستخفون من الله ولا يستخفون لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا عجیب بات ہے, یہ تو لوگوں سے شرماتے ہیں, یہ منافق لوگوں سے کیا کرتے ہیں, شرماتے ہیں. يستخفون من الناس, لوگوں سے شرماتے ہیں کہ قتادہ نے اور رفاعہ نے ہم پر چوری کا دعویٰ کر لیا اور ہماری عزت خراب کر دی, اب تو ہم اللہ کے اندر رہنے کے قابل نہیں رہے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لوگوں سے تو یہ شرماتے ہیں, ان کو شرم آتی ہے, لیکن اللہ سے ان کو شرم نہیں آتی. ولا يستخفون من الله, اللہ سے نہیں شرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں گیا اور دوسرے کے گھر کے اندر نقم لگایا, اس کا آٹا چوری کیا, اس کا اسلحہ چوری کیا, اللہ دیکھتا رہا, اللہ سے نہیں شرماتے. وہ معاہم, حال یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے, یعنی رات کے اندھیرے میں جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ کے سامنے تھے, اللہ دیکھ رہا تھا, اللہ سے ان کو شرم نہیں آئی, اور لوگوں سے جو ہے ان کو شرم آتی ہے. اور اس کے بعد پھر ظلم پر ظلم, یہ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول, چوری کرنے کے بعد پھر جب رات کو گھر کے اندر سب کے سب جو ہے نا کیا ہو گئے, خاندان اکٹھا ہو گیا اور مشورے کرنے لگے, اور اس مشوروں کے اندر ایسی باتیں جو ہے نا وہ سامنے آئی اور کرنے لگے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی, تو وہاں ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے شرم نہیں آئی کہ گھر کے اندر کٹے ہو گئے, اور کس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے زیادتی کی ہے, یہ چیز واپس کرنی چاہیے, اور یہ چوری ہے, کس نے یہ نہیں کہا, بلکہ سب نے جو ہے نا بچانے کے لیے مختلف ہی نے بہانے جو ہے نا تراش کرنے شروع کر دی. اس یبیتون ما لا یرضا من القول, جب مشورہ کرتے ہوئے رات کو ایسی باتیں جو ہے نا وہ کہنے لگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھے. وکان اللہ بما یعملون محیطا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے, اور ان کے رات کے مشورے اور ان کے رات کی گفتگو اور اس طریقے سے ان کے رات کی چوریاں, وہ سب اللہ کے سامنے ہے, کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکی چھپی نہیں ہے. ہاں انتم ہا اولائی جادلتم عنہم, ہاں تم سنتے ہو, ہا اولائی تم لوگ جادلتم عنہم فی الحیات دنیا, جھگڑا کرتے ہو ان کے طرف سے فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. لیکن یاد رہو دنیا کی بات تو آخرت بھی ہے, آج دنیا کے اندر آپ ان کی طرف سے کیا کرتے ہو, جھگڑا کرتے رہتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت, کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا, یا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کون ہوگا ان کا کارساز, کیس تو بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے, اور قیامت کے دن یاد رہے صرف اللہ کی عدالت ہوگی, فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے, وہاں پھر کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا اللہ کی عدالت میں اللہ سے, اور وہاں ان کا کارساز پھر کون ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جو آدمی برائی کرے, سو سے مراد یہاں کیا ہے چوری. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو برائی کرے ناکار فعل کرے چوری کرے, او یظلم نفسہ, یا اپنے اوپر ظلم کرے اور جھوٹی گواہی دے, ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم, اور اس کے بعد پھر پچھتاوا اور ندامت دل میں پیدا ہوتا ہے اور اپنے گناہ خطا کے بخشش اللہ سے طلب کرتا ہے. یجد اللہ غفور الرحیم, تو یہ آدمی اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا, یعنی اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر اس آدمی کو ندامت اور پچھتاوا ہو جائے اور بارگاہ الہی میں بخشش کے لیے درخواست پیش کرے اور اپنے گناہ کی اور خطا کی مغفرت اللہ سے جو ہے نہ مانگے, تو پھر بھی یہ آدمی اپنے رب کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ اِسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, ضرورت توبہ, جو آدمی کسی گناہ کا قسم کرے گا, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو اس کا یہ سارا قسم اس کے ذات کے لیے ہے, یعنی اس کا جو گناہ ہے اس گناہ کی نحوست واپس آ کر اسی پر پڑے گی اور سارا نقصان اسی کا ہوگا جس نے گناہ کا قسم کیا ہے. اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کمال یہ ہے کہ گناہ کو برقرار نہ رہنے دیا جائے, اور اگر گناہ خطا ہو جائے تو گناہ خطا کے بعد فوراً اللہ کے طرف رجوع کرے اور توبہ جو ہے نا کر لے ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ کو بھی جانتا ہے, حکیما اور سزا حکیم ہے, سزا دیتا ہے تو مناسب. علیمن اسمکم, اللہ تمہارے گناہوں کو جانتے ہیں, حکیمن اور وہ حکیم ہے, سزا دیتا ہے تو گناہ سے زیادہ نہیں, مناسب سزا دیتا ہے. ومن یکسب خطیئتا او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا, جو آدمی کسی خطا کا ارتکاب کرے, یعنی انجام بیان کرتے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا کہ جو کیا کرتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں دوسروں کے اوپر, تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, جو کسی خطا کا ارتکاب کرے, یا خطا سے مراد کیا ہے صغیرہ گناہ, یعنی جب کوئی آدمی کسی صغیرہ گناہ کو کر ڈالے, او اسمن یا کبیرہ گناہ کر ڈالے, ثم یرمی بہ, اور پھر جو ہے نا الزام لگائے اسی گناہ کا کس کے اوپر, بریئن ایسے آدمی کے اوپر کہ جو بے قصور ہے اور بے گناہ ہے، گناہ خود کیا، الزام بے قصور پہ لگا دیا، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، اس آدمی نے اپنے سر دھرا ایسا بہتان اور ایسا گناہ، مبینا جو بالکل صریح ہے، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی خاتم الانبیاء کو تسلی دیتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ابلق نے تو پورا منصوبہ بنایا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کرا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عبادت کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچانا تھا. ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل آپ پر نہ ہوتا، ورحمتہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ، تو بنی و بیرق نے پوری قص کر رکھی تھی، رحمت طائفۃ منہم، ایک طائفے میں سے ایک جماعت نے جو ہے قص کر رکھی تھی، ایو ذلو کا، کہ آپ سے غلط فیصلہ کرا لے، آپ کو غلطی میں ڈالے. وما یذلون الا انفسهم، حالانکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہوتا، ظاہر ہے آپ جمکڑے کو دیکھتے، ان کے بیانات کو دیکھتے، ان کی قسموں کو دیکھتے، اور اس طریقے سے ان کو کیا کرتے، بری کرتے، آپ کے لیے کوئی ہونا نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کا سارا وبال ان پر جو ہے نا آ کر گر جاتا. وما یذلون الا انفسهم، اور یہ بٹکا نہیں رہے تھے صراط مستقیم سے، اور اس طریقے سے طریق جنت سے یہ لوگ ہٹا نہیں رہے تھے، مگر صرف کس کو، اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا، سارا نقصان کس کا تھا، ان کا تھا، ظاہر ہے آپ نے تو ان کے بیانات پر فیصلہ دینا تھا، تو اگر یہ اسی طریقے سے ڈٹ جاتے اور ڈیٹ بن جاتے اور قسموں پہ قسمیں کھاتے اور گواہیوں پر گواہیاں دیتے، اور پھر جو ہے نا آپ ان کے حق میں فیصلے دیتے اور بری بشیر کو بری کر دیتے، تو ظاہر ہے اس فیصلے کا جو وبال تھا آپ پر تو نہیں تھا، ان پر تھا، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کرنی تھی، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ تھی، اللہ نے آپ کو بچایا اس فیصلے سے بھی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل فرمایا کتاب کو، قرآن کو، اور حکمت کو اللہ نے نازل فرمایا، جو قرآن کی تشریح ہے سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، کون سا علم، قرطبی نے لکھا ہے تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ من الشرائع والاحکام، شریعت کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، احکام کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شریعت اور احکام کا علم دے دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی جو علم آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، آپ تو امی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم آپ کو دیا جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، یعنی شریعت کا علم اور احکام کا علم. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، کرم، احسان آپ پر بے پناہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، آداب مشاورت. لا خیر فی کثیر من نجواہم، بیکار مشوروں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، جیسے کہ دیہاتوں کے اندر فضول باتوں کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جرگا اور مشورہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس جرگے اور مشورے کے اندر ایسی باتیں زبانوں سے نکلتی ہے کہ آدمی کے سالوں کی کمائی کو بھی نہ وہ جلا دیتی ہے. تو ایسے مشوروں کے اندر اور ایسے جرگوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. ہاں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اچھائی کے لیے، خیر بلائی کے لیے مشورہ ہو تو اس مشورے کا فائدہ ہے. یعنی فلاں آدمی بیمار ہے، اور اس طریقے کے گاؤں کے 8-10 آدمی اکٹھا ہو گئے کہ گاؤں کے اندر ایک آدمی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، خرچہ ہے کافی سارا، کس طریقے سے اس کی مدد کی جائے، تو یہ مشورہ خیر کے لیے ہے. او معروف، یا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پریشانی کے اندر ہے، اور اس طریقے سے یا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، گاؤں کے اندر چرس بیچتا ہے، بنگ بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، گاؤں کے 8-10 آدمی بیٹھ گئے، مشورہ کر لیا کن کے پاس چلتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے گھر کی گاؤں کی عزت جو ہے نا وہ خاک میں مل رہی ہے، اور اس طریقے سے بچوں پر غلط اثرات پڑیں گے، آپ یہ کامیاب نہ کریں، اور ویسے بھی آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ نقصان دہ ہے. او اصلاح بین الناس، یا اس طریقے سے گاؤں کے اندر دو گروہ یا دو آدمی یا دو قبیلے جو ہے نا وہ لڑ پڑے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے مشورہ کرتے ہو، یہ سارے کے سارے مشورے کس کے ہیں؟ خیر کے ہیں. تو ان مشوروں کے اندر خیر ہیں، اور باقی یہ ہے کہ جو فضول مشورے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، ان سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. وَمَن فعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، جو آدمی خیر کے لیے مشورہ کرتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نوتیہ اجرن عظیما، تو ان مشوروں کی وجہ سے اور اس طریقے سے ان کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ کل چکی ہے اس پر سیدھی راہ، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، بعد اس کے، تبین لہ الہدا، کل چکی ہے اس کے اوپر سیدھی راہ، اور اس کے باوجود یہ کیا کرتا ہے؟ سیدھی راہ چلنے اختیار نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، یا اللہ کے رسول کے جو نمائندے ہوتے ہیں علماء ہیں، اور اسی طریقے سے نیک لوگ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، اس لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا رہتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور یہ چلے جو ہے نا مسلمانوں کے، سب مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے، مسلمان ایک راستے سے چلتا ہے اور یہ دوسرے راستے سے چلتا ہے. نولیہ ما تولیٰ، ٹیڑھا آدمی جس کو کہتے ہیں، نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، ہم اس کو اسی طرح پھیریں گے جس طرح جو ہے نا یہ جانا چاہتا ہے. ونصلیہ جہنم، اور اس کو جو ہے نا کیا کریں گے؟ آخر جا کر جہنم میں ڈالیں گے. ظاہر ہے صراط مستقیم چلنا تو اختیار نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ کی مخالفت ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اور دیندار نیک لوگوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، گاؤں بستی کے اندر خیر کا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ٹیڑھ آدمی ہے، ٹیڑھے راستے کی تلاش میں ہے، لہذا ہم اس کو ٹیڑھے راستوں میں ڈال دیں گے، اور ٹیڑھے راستوں کے اندر جو ہے نا اس کی زندگی تمام ہوگی، اور ظاہر ہے وہ ٹیڑھے راستے اس کو کہاں نہیں پہنچائیں گے؟ جہنم میں پہنچائیں گے، جہنم کے گڑے میں جا کر جو ہے نا گرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت بڑا گناہگار ہوں، بہت سارے گناہ میں نے کیے ہیں، لیکن جب سے شرک کی تباہ کاری کا علم ہوا ہے بس اللہ پاک نے اس ایک گناہ سے مجھے بچایا، اس کے بعد میں نے آج تک شرک نہیں کیا، شرک سے جو ہے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہوں، بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، آج ندامت اور پچھتاوا ہے، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی اتنا دل ہو گئی، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے آپ اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے تو یہ قربانی اور یہ عمل بھی بہت بڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس قربانی پر راضی ہو جائے، اور جیسے کہ بہت سارے احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کسی ایک عمل پر راضی ہو جائے گا تو اس کے بڑے بڑے گناہ پڑے ہوں گے، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہیں اس کے گناہوں کی بڑی پڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مٹائے گا، اس ایک نیکی وجہ سے اللہ سب کیا کرے گا؟ مٹائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک شرک سے جو آپ نے اپنے آپ کو بچایا، یہ بڑی قربانی ہے، اسی ایک قربانی کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو، آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ شرک کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوگا اس کے لیے معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا, جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرائے گا, فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا, یہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور بہت دور چلا گیا, کفر اور شرک کے اندھیروں میں جو ہے نا یہ جا کر غرق ہو گیا. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا, حماقت دیکھیے, نفی شرک اعتقادی ہے, یہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مگر کس کو, اناس عورتوں کو, عورتوں کو پکارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے جھوٹے خدا ہیں یا تو ان کے نام عورتوں کے ہیں, اور اگر وہ ان کی تصویر لا کر جو ہے نبی جاتی ہے تو عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں جو جھوٹے خداؤں کی. اس لیے کیا کہا, اناس کہا. وَيَدْعُونَ إِلَّا شیطان مریدہ, اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر کس کو, شیطان کو, اس لیے کہ شیطان ان کے بتوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور اندر سے وہ طرح طرح کی آوازیں چھوڑتا رہتا ہے. بہت سارے بتوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا بت سے آوازیں نکلتی ہیں, تو ظاہر ہے بت بے جان ہوتا ہے, وہ آوازیں وہ کچھ بول نہیں سکتا, وہ تو بے جان ہے. شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر اندر سے جو ہے وہ طرح طرح کی آوازیں چھوڑتا رہتا ہے. لعنہ اللہ, ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. وقال لأتخذن من عبادك, ہاں لعنہ اللہ, شیطان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. وقال, اور شیطان کی عداوت دیکھیے, شیطان کی عداوت دیکھیے ہمارے ساتھ, شیطان کی دشمنی دیکھیے. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, اتنا ڈیٹ اور اتنا جو ہے نا ہماری دشمنی کے اندر آگے نکلا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے, لَأَتَّخِذَنَّ مِنَ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, اٹھاؤں گا آپ کے بندوں سے جو ہے نا ایک حصہ, بڑا حصہ, اور اس کو اپنے ساتھ جہنم لے کر جاؤ گا. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ, اور اب اس کی تفصیل ہے, لَأَتَّخِذَنَّ کی تفصیل ہے, لَأُذِلَّنَّهُمْ, کیا کروں گا ان کو, گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور اس طریقے سے ان کو جو طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, اور وہ مختلف جو ہے نا دیوتاؤں کے نام اور مختلف جو ہے نا بزرگوں کے نام کیا کرے گا, اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں کیا کرے گا, نشان ڈالے گا, یہ فلاں کے نام پہ, یہ فلاں کا نشان ہے, یہ فلاں کا نشان ہے, یہ فلاں کا نشان ہے. یہ تمام گناہ آپ کو روئے زمین پر نظر آئیں گے, اور اس ملک کے اندر آپ نکلے یہی گناہ آپ کو نظر آئیں گے, اور یہ وہ گناہ ہے جس کا اعلان شیطان بارگاہ الہی میں کر چکا ہے, اللہ کے سامنے کر چکا ہے, اللہ یہ سارے کام میں کروں گا, میں جنت جہنم جاؤں گا اپنے ساتھ بہت سارے لوگ, تیرے بہت سارے بندوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں ان کو حکم دوں گا, اور میرے حکم سے یہ کیا کریں گے, اللہ تبارک و تعالی کے تخلیق میں تغییر واقع کریں گے, اللہ تبارک و تعالی کے خلق میں کیا کریں گے, تب تغییر واقع کریں گے, مصلح کریں گے. شیطان اسی کا حکم دیتا رہتا ہے, جیسے کہ آج کل عورتیں بھوں کے بال بناتی رہتی ہیں, یہ تغییر خلق اللہ ہے, اور شیطان کی تعلیمات اتنی زیادہ جو ہے نا عام ہو گئی کہ تقریباً بہت نیک عورتیں بھی اسی کے اندر مبتلا ہیں, یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اس طریقے سے مسلمان لڑکے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اور مسجدوں میں آ کر نمازوں میں شرکت کرنے والے ایسے لڑکے آپ کو ملیں گے, انہوں نے پتنی داڑھی کے ساتھ کیا تماشے جو ہے نا بنا رکھے ہیں, سر کے بالوں کے ساتھ اور داڑھی کے ساتھ جو ہے نا کیا کیا تماشے جو ہے نا انہوں نے بنا رکھے, کیا کیا گیم انہوں نے داڑھیوں کے اندر شروع کر رکھے. یہ تغییر خلق اللہ ہے, اور یہ شیطان اس کا اعلان کر چکا ہے, اور شیطان کے اعلان کے اثرات جو ہے نا ہمارے اولادوں کے چہروں پر نظر آتے ہیں اور ہمارے اولادوں کے سروں پر نظر آتے ہیں. پتہ نہیں کن درندوں نے کس طریقے سے بال بنائے ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا, اور وہی بال اگلے دن ہمارے بچے بناتے ہیں, آدھا سر جو ہے نا اس سے بال ہٹا دیتے ہیں اور آدھا سر بھی بال ہوتے ہیں. کوئی عقل مند آدمی دیکھے گا تو اس کو پاگل کہیں. یہ تغییر خلق اللہ ہے, شیطان ان چیزوں کا اعلان کر چکا ہے, اور یہ تغیرات جو ہے نا وہ لباسوں میں بھی ہے. میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تبدیل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش کو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور یہ شیطان کے اطاعت کرنے والوں کا انجام ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا ظاہر شیطان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا شیطان کو دوست بنانے والا ہے جو شیطان کو دوست بنائے گا من دون اللہ اللہ کے سوا فقد خسر خسران مبینا اس آدمی نے یہ آدمی نقصان اٹھانے والا ہے اور سری نقصان اٹھانے والا ہے سری نقصان اٹھانے والا ہے ہم غصے میں آتے ہیں تو سب شیطان کے دوست بن جاتے ہیں تمام کے تمام قرآن کو بھول جاتے ہیں اور اس طریقے سے احادیث کو بھول جاتے ہیں اور پھر اگر ہم اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو اس کو بھی مکھا مار دیتے ہیں ہٹو میرا ہاتھ دے حالانکہ دو منٹ کے بعد جو ہے نا غبارے سے ہوا نکل جاتی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے پھر کچھ نہیں کرتا لیکن تھوڑی دیر کے لیے غصے سے جو ہے نا غصے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے پے سے باہر ہو جاتا ہے شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ آپ اس کے سامنے قرآن بیان کرے کوئی اثر نہیں ہوتا حدیث بیان کرے کوئی اثر نہیں ہوتا تو وقتی طور پر تو ہم سارے کے سارے شیطان کے دوست بن جاتے ہیں لیکن بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ مستقل شیطان کی دوستی میں چلے گئے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کے جماعت میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئے ہیں اولئک مأواہم جہنم یہ بیان خسران ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ولا یجدون عنہا محیصا اور یہ اس سے جو ہے نا بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے والذین آمنوا اب یہاں بشارت ہے ایمان والوں کے لیے ظاہر ہے اگر برے ہیں تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں دین کے مخالفت کرنے والے ہیں تو عمل کرنے والے بھی ہیں حق کے خلاف مخالفت کرنے والے ہیں تو حق بیان کرنے والے بھی ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو داخل کریں گے اسی جنتوں کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی خالدین فیہا ابدا اور اس کے نیچے جو ہے اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقا یہ تیرے رب کا وعدہ ہے بالکل حق سچ وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا قیلا قولا قول کے دیوار سے اللہ سے سچا کون ہے کوئی بھی اللہ سے سچا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو خبر دی ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہر خبر جو ہے نا وہ سچ ہو گئی ہے اللہ کی اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ایمان والوں کے لیے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تو ایمان والوں کو جنت بھی ملے گی اور جنت کی ساری نعمتیں ملے گی اور جنت کے سارے مزے جو ہے ان کو ملیں گے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا مکہ میں دو گروہوں کے درمیان تکرار ہو گیا مشرکین نہیں اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان تکرار ہو گیا اہل کتاب کہنے لگے کہ ہم افضل ہے مسلمان کہنے لگے کہ ہم افضل ہیں تکرار ہو گیا اہل کتاب کہنے لگے کہ نہیں ہماری طرف جو کتاب آئی ہے وہ پہلے آئی ہے اور ہم پہلے کے مسلمان ہیں آپ لوگوں کی طرف کتاب آئی ہے بعد میں آپ کا نبی بعد میں آیا ہے اس لیے ہم اقدم ہیں اور آپ مؤخر ہیں ہم افضل ہیں آپ سے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم افضل ہیں تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب زجر ہے نہ تمہاری تمنا کام آنے والا ہے نہ ان کے تمنا کام آنے والا ہے یعنی قیامت کے دن یہ جو دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف تمنائی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری تمنائی وہاں کیا ہو جائے گی فیل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وہاں نہیں چلے گی لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب نہ ان کے تمنا نے چلنا ہے نہ آپ کے تمنا نے چلنا ہے ولا امانی اہل کتاب میں یعمل سوءا یجزا بہ جو بھی آدمی گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا اس کو ملے گی اگر وہ اہل کتاب ہیں اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں تو نبی کے اولاد ہونے سے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، اس کو سزا ملے گی. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس دن نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے پر آئے گا تو پھر کون جو ہے نا ولی بن کر اس کی مدد کرنے کو آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اب مدار ثواب بیان فرما رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی آدمی صالحات کرے گا مرد ہو یا جو ہے نا عورت ہو، وہ مومن ہو. لیکن قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ آدمی کیا ہو؟ مومن ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے صالحات کرنے کی وجہ سے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تل برابر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا ان کو ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کے اعمال کا جزا ان کو ملے گا، ان کے صالحات کا جزا ان کو ملے گا. بقدر صالحات نہیں بلکہ صالحات سے کئی گنا بڑا چڑھا کر ان کو جو ہے نا اللہ پاک جزا عطا فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت کے سارے نعمتیں ان کے لیے ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دین کے اعتبار سے اس آدمی سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے حوالے کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے آگے. جس نے کیا مطلب؟ چہرے سے مراد کیا ہے؟ اپنا آپ. جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس جسم کے اوپر میں آپ اپنے خواہشات کو چلنے نہیں دوں گا، اس جسم کے اوپر صرف اللہ کی رضا چلے، اللہ کی حکمرانی ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اللہ پاک فرما دے ومن احسن دینن ممن اسلم وجہ للہ، دین کے دیوار سے اس آدمی سے کون اچھا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، وہ محسنن اور وہ نیکوکار ہے، طاعت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیم کا اتباع جو ہے نا کرتا رہتا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے. واتخذ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اب یہاں اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم معمولی آدمی نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوست لینا تھا کائنات سے تو ابراہیم علیہ السلام کو لیا اللہ نے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت کے لیے ابراہیم کے انتخاب فرمایا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت واجب ہے، تو وجوب اطاعت کا مدار جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کمال سلطنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہت کامل ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. کیسے کامل ہے؟ اس طرح کامل ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. زمین آسمانوں پر اور زمین پر راج صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اوپر نیچے صرف کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے. سلطنت کامل اللہ کے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اللہ کا حکم ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت جو ہے نا یہ واجب ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھے، کمال علمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بڑی کائنات اس پر راج اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، پیدا اللہ نے کیا، اس کو چلا رہے اللہ پاک، اور اس میں یہ سب جو ہے اللہ کے علم میں، اللہ کے علم کے اندر یہ سب کچھ ہے، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، برازیل کے جنگلات کے اندر درختوں کے اندر لگے ہوئے پتے، ہر پتا حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے علم میں، گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ کے علم میں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ تنویرات سورت کے اندر آئے گی، تو یہ پہلی تنویر ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اپنی رعیت میں سے دوسرا حکم جو پہلے گزرا ہے اسی حکم کے اوپر یہ تنویر ہے. وہ میراث کے بارے میں تھا, عورتوں کے میراث کے بارے میں تھا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, لوگ عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, عورتوں کے میراث کے بارے میں پوچھیں گے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیتے ہیں, بتاتے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ, اور یہ عاطف ہے کس کے اوپر؟ قُلِ اللَّهُ کے اوپر. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو پڑھا جاتا ہے تمہارے سامنے تمہارے اوپر کتاب میں, فی یتام النساء, یتیم عورتوں کے بارے میں, اللتی لا تؤتونهن, جن کو تم نہیں دیتے ہو, ما کتب لهن, جو ان کے لیے فرض ہوتا ہے, وترغبون ان تنکحوهن, اور تم جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن یہ ہے کہ ان کو حق نہیں دیتے ہو, والمستضعفین من الولدان, اور وہ بچے کہ جو کمزور ہے, وان تقوموا لليتامى, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ ان تقوموا لليتامى, ويامركم ان تقوموا لليتامى بالقسط, یتیموں کے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرے, وما تفعلون من خیر, اور جو بھی خیر کرو گے, فان الله كان به عليما, اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے. تو یہ تنویر ہے حکم کا, حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خواتین کو میراث کے اندر جو ان کا حق ہے وہ دیا کرے, اور اس طریقے سے اگر یتیم خاتون آپ کی کفالت میں ہے اور اس کے پاس مال ہے تو مال کی وجہ سے آپ اس کو کہیں اور نکاح سے نہ روکے, اگر آپ انصاف سے چل سکتے ہو تو نکاح کرے ان کے ساتھ, اگر آپ انصاف سے نہیں چل سکتے ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ نکاح نہ کرے. باقی خواتین بہت ساری ہیں, عورتیں بہت ساری ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتیں آپ کے لیے حلال رکھی ہیں آپ وہاں نکاح کریں, لیکن ان کو جو ہے نا کسی اور جگہ نکاح کرنے دیں, اور اس طریقے سے ان کا نکاح پھر کہیں اور کرا دیں. یہ سارے احکامات جو ہے نا یہ پہلے بیان ہو چکے ہیں, تو ان پر جو ہے نا یہ تنویر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, جو بھی خیر کرو گے, مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل ہو چکے ہیں تو جو ان احکامات کے اوپر عمل کرے گا اور اپنا فریضہ جو ہے نا کما حقہ ادا کرے گا, یہ فعل خیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا, یہ احکام رعیت میں سے جو چودہ نمبر پر حکم رعیت گزرا ہے اس پر یہ تنویر ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اگر کسی خاتون کو ڈر ہے اپنے شوہر کے بارے میں لڑنے کا, او اعراضًا یا اعراض کا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہاں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ایوسلیحا بھائی نہما سلحان, کوئی قواہت کی بات نہیں ہے ان پر کہ کسی ایسے لوگوں سے جو ہے نا بات کرے کہ جو آ کر ان کے درمیان کیا کر دے, سلحا کرا دے. یہ پردہ فاش نہیں کرنا ہے. اگر اس طریقے سے کسی خاتون کو ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھ سے لڑے گا, ڈر ہے کہ شوہر کی طلاق نہ دے اور اس طریقے سے ہمارا گھر خراب نہ ہو جائے, تو وہ اگر کسی گھرانے کے پاس جاتی ہے اور ان سے درخواست کرتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے درمیان جو ہے نا پڑے, اور اس طریقے سے جو نزاع کی کیفیت اور فضا پیدا ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے, تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے یہ میاں بیوی کے راز کے باتیں فاش کرنے میں نہیں آتا. صلح و خیر, اور صلح جو ہے نا یہ خیر ہے, صلح کی طرف جانا چاہیے. یعنی صلح خیر ہے کس سے؟ صلح میں خیر ہے کس سے؟ من النزاع والفراق, صلح میں خیر ہے نزاع سے اور اس طریقے سے جدائی سے. جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا, اور اس طریقے سے جدائی سے بھی نقصان ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے, صلح میں خیر ہے. وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے نفوس کے ساتھ حرص اور بخل کو. یعنی یہ بیماری ہر نفس کے ساتھ جو ہے نا لگی ہے, اور اسی بیماری کی وجہ سے گھروں کے اندر فضا خراب ہوتا رہتا ہے. لہذا اس بیماری کی اصلاح کرنا چاہیے, اور اس بیماری کی وجہ سے جو کبھی کبھی گھر کا فضا خراب ہوتا ہے تو بیماری کو دبا کر گھر کی فضا کو استوار کرنا چاہیے اور خراب نہیں ہونے دینے چاہیے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تو آپ کے ساتھ لگی ہے, اور یہ بیماری جو ہے نا جب تک آپ زندہ ہیں یہ کمزوری آپ کے ساتھ جو ہے نا لگی رہے گی. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے دل کے اندر ہمدردی پیدا کرو گے اور ہر وقت رشتے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے کیا ہے باخبر. اسی وجہ سے نکاح کے وقت جو خطبہ مسنونہ ہے اس کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تقویٰ کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو رشتے کے معاملے میں, اور میاں کو بھی یہ خطاب ہے اور اس طریقے سے اس کے دلہن کو بھی یہ خطاب ہے, دلہا دلہن دونوں کو یہ خطاب ہے, اور اس طریقے سے دلہا اور دلہن دونوں کے خاندانوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اور اس طریقے سے لڑکے کے ماں باپ رشتے کے بارے میں اللہ سے ڈرے, بہو کے بارے میں اللہ سے ڈرے لڑکے کے ماں باپ, اور لڑکی کے ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے داماد کے بارے میں اللہ سے ڈرے رشتے کے بارے میں اللہ سے ڈرے, خود میاں بیوی بھی اپنے رشتے کے بارے میں اللہ سے ڈرے, اور اس طریقے سے من گھڑت والے باتیں لڑکی بنا کر جو ہے نا میکے نہ لے جایا کرے, اور اس طریقے سے من گھڑت باتوں کے اوپر میکے والے جو ہے نا ڈنڈے اٹھا کر دلہا کے گھر نہ آیا کرے, اور اس طریقے سے دلہا کے جو ماں باپ ہیں وہ معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر دلہن کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار نہ کرے اور اس کو تنگ اور پریشان نہ کرے, اس لیے کہ اس نے بڑی قربانی دی ہے, جس گھر کے اندر وہ پیدا ہو گئی ہے, جس گھر کے اندر وہ جوان ہو گئی ہے, اس گھر کو چھوڑ کر وہ آپ کے بیٹے کے لیے آپ کے گھر آئی ہے, اور اس کے والدین کی بھی خیال رکھے, اس لیے کہ اس کے والدین نے جو پیسہ لگایا تھا اپنے بیٹے کے اوپر لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, اور پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن بیٹے کو جو ہے نا روزانہ اٹھا کر اسکول پہنچانا, پھر کالج پہنچانا اور وہاں سے لانا, یہ کتنی تکلیف آ رہی ہے, اور اس طریقے سے پھر اس بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر ایک اجنبی جو ہے نا آدمی کے ہاتھ میں دے دیا, اور اس طریقے سے اس کے ساتھ رخصت کر لیا, اور اپنا جیب سے جو ہے جو گنجائش تھی وہ بھی خرچ کر ڈالا, یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. تو آپ جب بھی نزاع کی کیفیت پیدا ہو تو لڑکی والے چاہیے کہ وہ لڑکے والوں کی قربانیاں سامنے لے کر آئے, اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کی قربانیاں سامنے لے کر آئے, تاکہ ان قربانیوں کے سائے میں جو ہے نا یہ پیدا ہونے والے اختلافات اور یہ معمولی باتیں جو ہے نا یہ دب جائے اور یہ راک ہو جائے اور ختم ہو جائے, تو اس طریقے سے ختم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, دلہا کے ساس سسر ساس بھی اللہ سے ڈرے, اور دلہن کے سسر ساس بھی اللہ سے ڈرے, دلہا بھی اللہ سے ڈرے اور دلہن بھی اللہ سے ڈرے, اور خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو جو ہے نا چلایا جائے, اس لیے کہ اس رشتے کے بعد آپ کے اولاد میں پیدا ہونا ہے, اور وہ امت کے جو ہے نا آنے والی امت کے معمار جو ہے نا وہ بنیں گے, تو ظاہر بگڑے ماحول کے اندر وہ پیدا ہوں گے تو وہ بگڑے جو ہے نا بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے, اور اگر خوبصورت ماحول کے اندر آپ کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ خوبصورت جو ہے نا سوغات آپ نے امت کو دیے ہیں, جو امت کے خوبصورت انداز کے اندر کیا کریں گے, رہنمائی کریں گے. تو یہ کمزوریاں لگی ہیں, ان کمزوریوں کو دبانے کے لیے اور ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے رشتے کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اگر تم نے ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار شادیاں کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان کیا کرو, عدل و انصاف کرو, تمہاری بس کی بات نہیں ہے. ولو حرصتم, اور اس سلسلے میں آپ کا حرص جتنا بھی ہو پھر بھی آپ سے عدل انصاف نہیں ہوگا, لیکن یاد رکھے فلا تمیل کل المیل, اگر آپ نے دو شادیاں کی ہیں, تین شادیاں کی ہیں, فلا تمیل کل المیل, پورا طریق پورا پورا جو ہے نا ایک بیوی کی طرف مائل نہیں ہونا, فتذروها كالمعلقة, کہ آپ اس طریقے سے ایک کی طرف مائل ہو جائیں کہ دوسرے کو جو ہے نا آپ اس طریقے سے چھوڑے جیسے کہ بیچ میں کوئی لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے, اس سے نہ کرے. وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن تُصْلِحُ اگر صلح کی طرف جاؤ گے حال میں, وَتَتَّقُوا اور اس طریقے سے تقوا کو اختیار کرو گے معال میں, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سِعَتِهِ, اور اگر رشتہ نہیں چل سکتا تو ظاہر ہے پھر ابغض المباحہ طلاق ہے, طلاق کی طرف جانا چاہیے پھر, اور جب طلاق کی طرف جاؤ گے پریشان نہیں ہونا. وَإِيَّ تَفَرَّقَ انجام تفریق, وَإِيَّ تَفَرَّقَ اگر مجبوری کے اندر تفریق واقع ہو گئی, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سِعَتِهِ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے وسعت سے کیا کریں گے, بے احتیاج کریں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. دلہن کے لیے, لڑکی کے لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے شوہر سے اچھے آدمی کا انتظام فرمائیں گے, اور اس طریقے سے لڑکے کے لیے اللہ پاک پہلے بیوی سے اچھے جو ہے نا رشتے کا انتظام فرمائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وکان اللہ واسعاً حکیماً, اللہ تبارک و تعالی واسع خزانے رکھنے والے ہیں اور اس طریقے سے حکیم ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, مالک دوار اعلی کا بیان ہے, جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں سب اللہ کی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جو اہل کتاب, جن کو کتاب دی گئی, جن کو کتاب دی گئی من قبل کے آپ سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ اور آپ کو بھی یہ وصیت ہے, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور یہ زجر ہے اگر آپ نے کفر کا راستہ اختیار کیا. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے طاعت کی, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کے ہے. آپ کے نیک بننے سے اللہ کے شان, اللہ کے بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا, آپ کے جو ہے نا گناہگار ہونے سے اللہ کے شان میں کمی نہیں آتی. ساری دنیا اگر ایک متقی کے یعنی ایک متقی جیسا بن جائے, ایک متقی آدمی جیسا بن جائے تو اللہ کے شان میں جو ہے نا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے اگر سارے کے سارے لوگ جو ہے نا فاجر اور فاسق بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بادشاہت ہے اس میں رائی گلانے کی برکرامی کمی واقع نہیں ہوتی. وکان اللہ, ہاں اتقوا اللہ وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وکان اللہ غنی حمیدا, اللہ تبارک و تعالی حمید ہے اور اس طریقے سے تعریفوں کے لائق. وللہ ما فی السماوات دلیل غنی, اللہ غنی کیسے ہیں, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تبارک و تعالی بہترین کارساز ہے. ان یشاء یذہبکم ایہا الناس ویاتی بآخرین, لوگو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا پوری زمین سے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ اور مخلوق لے کر آئے گا, اور لوگوں کو لے کر آئے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو ایک دن کے اندر آپ کو ہٹا کر جو ہے نا اور لوگوں کو لا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کو. ومن کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا, جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس دنیا کی کمی نہیں ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اگر آپ دنیا چاہیں گے تو اللہ آپ کو دنیا عطا کریں گے, لیکن دنیا فانی ہے اور دنیا حقیر اور ذلیل ہے, آخرت کو مانگنا چاہیے اور آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, یہ تنویر ہے, حکم سلطانی جو نو نمبر میں گزرا ہے اسی کی تنویر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, ایمان والوں کھڑے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو, شہداء للہ اور اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم, اگر جو وہ گواہی آپ کے ذات کے خلاف کیوں نہ ہو, اول والدین یا آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, ولا قربینہ آپ کے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس گواہی ہے تو آپ حق کی گواہی دیں اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کریں. اور اس طریقے سے آپ کا اگر نقصان ہوتا ہے تو بھلے ہونے دیں, اور اس طریقے سے آپ کے والدین اور عزیز و اقارب اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دیں, اللہ ناراض نہ ہو جائے. حق جو گواہی آپ کے ساتھ پاس ہے اس کو ادا کرے. یکن غنی او فقیر, بشد علیہ اگر غنی ہو فقیر ہو آپ اس کو نہیں دیکھے, آپ اللہ کو دیکھے. فاللہ اولا بہما, اللہ تبارک و تعالی زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا, لہذا آپ جو ہے نا خواہشات کا اتباع نہ کریں. ان تعدلوا ان تعدلوا کہ حق سے ہٹ نہ جاؤ، وان تلووا کج بیانی نہ کرو، او تورزو اعراض نہ کرو، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا عاملوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا حکم دے ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ایمان لائے. کیا مطلب؟ اجمالی ایمان لائے، تفصیلی ایمان لے کر آئے. شکل صورت جو ہے نا مومن کا ہے، حقیقت اختیار کرے ایمان کی، اس لیے کہ صورت سے جو ہے نا فائدہ نہیں ہوتا. آپ گائے کی تصویر جو ہے دیوار پہ لگا دیں آپ کو دودھ نہیں ملے گا، حقیقی گائے کو گھر میں لانا پڑے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو دودھ ملے گا. پھر آپ اسے دودھ نکال کر کھایا کریں اور گوبر نکال کر ان کو دیا کریں جو گوبر کھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول کے اوپر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل کیے، کیونکہ ایمان سب پر نازل ہے. ومن یکفر باللہ وملائکته، اور جو آدمی مذمت ہے کفار کا، ومن یکفر باللہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، آسمانی کتابوں کا، وہ رسول ہی پیغمبروں کا، والیوم الاخر اور قیامت کے دن کا، فقط ظن ضلالا بعیدا، یہ آدمی رائے حق سے ہٹ گیا اور بہت دور چلا گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد مرتد ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر جب مرتد ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مغفرت نہیں کریں گے جب یہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی اور کفر کے اندر جو ہے نا یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی مغفرت نہیں کریں گے. ولا لیہدیہم سبیلا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رہنمائی نہیں کریں گے جنت کے راستے کی طرف. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، آپ خبر دے دیں منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافقین کی صرف خباستے بیان کرتے ہیں کہ منافق وہ لوگ ہیں، خباستے منافقین کی بیان ہو رہے ہیں. منافق کون سے لوگ ہیں؟ پھر خباست کافروں کو جو ہے نا دوست بناتے ہیں، من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر. منافق کے دوست ہمیشہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے، مسلمان اس کا دوست نہیں ہوگا. ایبتغون عندهم العزۃ فان العزۃ للہ جميعا، ان کو دوست کیوں بنایا ہے؟ یہ دوسری خباست، ان کے ہاں عزت جو ہے تاکہ وہاں سے ہمیں کیا ملے؟ عزت ملے، اس لیے ان کو جو ہے ناراض نہیں کرتا. حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، یورپ والوں کے پاس نہیں ہے، مغرب والوں کے پاس عزت نہیں ہے. ہمارے حکمران ہمیشہ اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کرتے تاکہ وہاں سے ہمیں عزت ملے. اللہ تبارک و تعالی وہاں سے عزت کے بجائے کیا بیچتے ہیں ان کے لیے؟ ذلت اور رسوائی کو بیچ دیتے ہیں وہاں سے. یورپ والے ہمارے حکمرانوں کے لیے ذلت اور رسوائی جو ہے بیچتے رہتے ہیں. تو یہ منافقین کی دوسری خباثت ہے. ایبتغون عندهم العزۃ، کافروں کے پاس کافروں سے دوستی کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ان کے ہاں سے جو ہے نا یہ عزت کے تلاش میں ہے. فان العزۃ للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے. وقد نزل علیکم بالکتاب، یہ تیسری خباثت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر نازل کیے کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب آپ سنیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، تو یکفر بها ویستعذ بها، انکار کیا جاتا ہے اس کا، مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا اگر کسی مجلس کے اندر. فلا تقعدوا معهم، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وہاں جا کرنے بیٹھے. حتی یخوض فی حدیث غیری، جب تک جو ہے نا وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کسی اور گفتگو کے اندر داخل نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسے مجالس کے اندر وہاں جا کرنے بیٹھے. انکم اذن مثلہم، اگر آپ ان کے مجلس میں بیٹھتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ بھی ان میں سے شمار ہوں گے. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیع، جہنم کے اندر دونوں کا اللہ کیا کریں گے؟ جمع فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے تو یہ کہ منافق بھی کافر ہے، کافر بھی کافر ہے. منافق صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، باقی اندر سے دونوں ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جہنم کے اندر پھر کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے. دونوں جو ہے نا کافر بھائیوں کو اللہ پاک جو ہے جہنم کے اندر اکٹھا کریں گے. الذین یتربصون بکم، یہ چوتھی خباثت ہے منافقین کی. کہ جو ہمیشہ تمہارے تاک میں رہتے ہیں. فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَدْحٌ مِنْ اللَّهِ, اگر اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے, قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, مسلمانوں کو اگر فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہم بھی تو تمہارے بھائی ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. وَإِنْكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اس طریقے سے اگر کافروں کو کامیابی ملتی ہے, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم تمہیں بچاتے رہے ایمان والوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن آنے والا ہے, اللہ فیصلہ فرمائیں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وهو خادعهم, مشاکرتا مستعمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ بالکل ایسا ہے جس طریقے سے دھوکہ باز کا ہوتا ہے. کیا مطلب, یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ڈیل دیتے ہیں, ان کو سزا نہیں دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, ایک اور خواصت ہے منافقین کی, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قَامُوا كُسَالَى, یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اس سے دکھلاوے کے لیے تسبیح ہمیشہ ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, کبھی کبھی اللہ اللہ کرتے ہیں, باقی تسبیح ہاتھ میں دکھلاوے کے لیے ہے. مذبذبین بین ذالک, اور یہ ہمیشہ جو ہے نا درمیان میں رہتے ہیں, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کس کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں کفر اور دل سے جو ہے نا کافروں کے ساتھ ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کے راستے ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین, یہ کافروں کے ساتھ دوستی سے ممانعت کا ذکر ہے یہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء, ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بنانا, من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر. تُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, أَتُرِيدُونَ, کیا چاہتے ہو, أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, کہ یہ واضح دلیل بن جائے اللہ کے پاس تمہارے خلاف. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, یہ منافق ہے, انجام منافقین, یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر جو ہے یہ جا گریں گے. ولن تجدن لهم نصيرا, ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. الا الذين تابوا واصلحوا, بشارت ہے مخلصین کے لیے, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اور اپنے اصلاح کر لیا. واعتصموا بحبل اللہ, اور اللہ کی دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. واخلصوا دینهم, اور اپنے دین کو جو ہے نا پاک کر لیا ریاکاری وغیرہ سے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اپنا دین اللہ کے لیے ریاکاری سے پاک کر لیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ لوگ ان مومنین کے ساتھ ہوں گے جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, ان قریب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, یہ اللہ تبارک و تعالی منافقین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم, اے منافقو اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اختیار کر لیا اور ایمان لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی آپ کو سزا دینے سے, اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا. وکان اللہ شاکر علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان علیم ہے. اگر آپ نے آج توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو گناہوں کو کیا کریں گے, معاف کرائیں گے کریں گے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ برائی کا اظہار کرے. الا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا, ہاں مظلوم اپنا داستان جو ہے نا بیان کر سکتا ہے, لیکن مظلوم کے علاوہ اور آدمی اگر برائی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے میڈیا شیر ملک کے کسی کونے کے اندر اگر کہیں برائی ہو جاتی ہے تو میڈیا اس برائی کو جو ہے نا سر پہ اٹھاتی اور بیان کرتی رہتی ہے, اور مظلوم جو ہے نا وہ اپنے آنکھوں پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے. مظلوم اپنا داستان تو بیان کر سکتا ہے, اسلام نے یاد دی ہے, لیکن غیر مظلوم بھی آئی کی باتوں کا اظہار کرے اور اس پر جو ہے نا ایک شور اور غوغا جو ہے نا اٹھا پھیلائے, یہ جائز نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اللہ تبارک و تعالی مظلوم کے بات کو سننے والا ہے، عالیمن اور ظالم کے فعل کو جاننے والا ہے. ان تم دو خیرن بتخو ہو، اگر تم جو ہے نا عفو اور درد گزر کو کیا کرو گے، ظاہر کرو گے، او تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا یہ کہ گناہ کو معاف کرو گے، فإن اللہ کان غفور عفو و قدیرہ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، جو لوگ تخفیف کافروں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا اللہ اللہ کے رسول کا، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، اور وہ فرق کرتے ہیں کس میں، اللہ اور اللہ کے رسول میں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے انکار کرتے ہیں. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اور اس طریقے سے درمیان کے اندر راستہ تجویز کرتے ہیں. اولئک هم الكافرون، اولئک هم الكافرون حقا، یہ بالکل جو ہے نا پکے کافر ہیں. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رسوا کرنے والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا بالله ورسله، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بشارت ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس طریقے سے انبیاء کے اوپر. ولم يفرقوا بين احد منهم، انبیاء میں فرق نہیں کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے عمل کا اجر عطا فرمائیں گے. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یسالک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب جو ہے نا آپ سے یہ سوال کریں گے، اہل کتاب کی خواستیں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب بھی آپ سے جو ہے نا یہ سوال کریں گے کہ ہم پر جو ہے نا آسمان سے کوئی نوشتہ نازل ہونا چاہیے. فقط سالو موسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ الزامی جواب دیتے ہیں کہ آپ ان کی اس قسم کے سوالات سے پریشان نہ ہو، اس قسم کے سوالات انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، بلکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوالات کیے تھے. اکبر من ذالک، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کھل کر نہیں دیکھیں گے، اور اس طریقے سے اللہ ہمارے سامنے نہ آئے اور یہ نہ کہے کہ موسیٰ میرا رسول ہے. یہ ان کے پہلی خباثت ہے. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ، بجلی نے پکڑ لیا ان کو، بظلمہم، ان کی اس مساخی کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل، دوسری جو ہے نا خباثت یہود کی، پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کر لیا، گائے کے بچڑے کو معبود بنایا. من بعد ما جاءتهم البینات، بینات آنے کے بعد انہوں نے گائے کے بچڑے کو جو ہے نا کیا بنا لیا، معبود بنا لیا. فعفونا عن ذالک، ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر لیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ و روب دیا تھا. ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے جو ہے نا ان کے اوپر طور کو اٹھایا تھا. بمیثاقہم عہد لیتے وقت، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور یہ ان کی چوتھی خباثت ہے جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیر کے اندر داخل ہو جائے عاجزی کے ساتھ. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، تو انہوں نے جو ہے نا کیا کر لیا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے شیر میں داخل ہو گئے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، تو انہوں نے اس حکم کو بھی رون ڈالا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ان سے کیا لیے تھے، بہت سخت وعدے لیے تھے. انہوں نے تمام کے تمام وعدوں کو کیا کر لیا تھا، پامان کیا تھا. فبما نخذهم ميثاقهم، یہ ان کی ایک اور خباثت ہے. اچھا، اب میثاق کے مختلف اسباب جو ہے نا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ زجر فرما رہے ہیں. تو پہلا سبب کیا ہے، فبما نقضہم میثاقہم، میثاق کو انہوں نے توڑ ڈالا. وکفرہم، یہ دوسرا سبب ہے، کفر اختیار کر، انکار کر لیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. وقتلہم الانبیاء، اور یہ تیسرا سبب ہے، انبیاء کو قتل کیا بغیر حق ناحق طریقے سے. وقولہم، یہ چوتھا سبب ہے، ان کا یہ قول قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں کے اندر ہے. بل تبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. وبکفرہم وقولہم، اور اس طریقے سے ان کا یہ قول، یہ ایک اور پانچواں سبب ہے. علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے مریم کے اوپر کیا لگایا تھا، بہتان لگایا تھا. وقولہم، یہ چھٹا سبب ہے، ان کا یہ قول، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ. وما قتلوه وما سلبوه، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ پھانسی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو ان کے پر مشتبہ کر دیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کی طرف چلے گئے تھے وہ شک میں تھے اور آج بھی شک میں ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے بعد سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف جو ہے من غلط باتوں کا اتباع کیے ہوئے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت سے پہلے کیا کریں گے، ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جو واپس تشریف لائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر کیا ہوں گے، گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہود کے ظلم کی وجہ سے، بے پناہ ظلم کیا تو یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بعض طیبات نافعہ کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ طیبات نافعہ ان کے اوپر حرام رہی کب تک، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک ان کے اوپر جو ہے حرام رہی. تو طیبات نافعہ کو حرام قرار دینے کسی قوم کے اوپر یہ عقوبت ہے، سزا ہے، اور اس طریقے سے غیر طیبات ذرہ کو حرام قرار دینا یہ رحمت ہے، اور اس طریقے سے دفع مضرت ہے، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر غیر طیبات ذرہ کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات نافعہ کو حرام قرار دیا تھا بطور عقوبت، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ جو یہودی تھے ان میں سے بعض لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات ما احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر ان طیبات کو حرام قرار دیا، حرام کر دیا تھا جو ان کے لیے حلال تھا. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہمیشہ جو ہے رک جانے کی وجہ سے وہ طیبات جو ان کے لیے حلال تھی پہلے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وَبِصَدِّهِمْ، یہ نقض عہد کا جو ہے ایک اور سبب ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے جو ہے رکنا اور روکنا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس طریقے سے سود لینا، یہ ان کے ایک اور خباثت ہیں، اس زمانے میں بھی خباثت تھی اور آج بھی انہوں نے ساری دنیا کو سود کے اندر مبتلا رکھا ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے. وَقَدْرُهُ عَنْهُ، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا سود سے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ ان کے ایک اور خباثت ہے، ان کو جو ہے ان کا جو ہے نا لوگوں کے مالوں کا کھانا، یہ بھی ان کا ایک پیشہ تھا، بالباطل ناجائز طریقے سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ انجام اخروی ہے کہ ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور راسخ فی العلم ہے. منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور لیکن الراسخون یؤمنون، یہ خبر ہے، الراسخون مبتنا ہے، یؤمنون خبر ہے، جو راسخین ہیں ان میں سے، یؤمنون وہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک قرآن مجید کے اوپر، وما انزل من قبل سابقہ کتابوں کے اوپر، والمقیمین الصلاۃ، یہ منصوب بفعل المدح ہے، امدح المقیمین الصلاۃ، یہ ہم تعریف بیان کرتے ہیں کس کے، ان لوگوں کے ان میں سے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ زکات دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر قیامت کے دن کے اوپر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. یہ بھی یہودی تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے اور اس طریقے سے پابند شریعت بن گئے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جس طریقے سے ہمیں نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی. والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد دیگر پیغمبروں کے پاس وحی بھیجی ہے. اب آگے جو ہے نا تخصیص بعد تعمیم ہے، واوحینا الی ابراہیم، تخصیص بعد تعمیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ہم نے وحی بھیجی، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پاس بھی، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. وآتینا داود زبورا، داود کو ہم نے زبور دیا تھا. ورسولا قد قصصناہم علیکا، اور اس طریقے سے ارسلنا رسولا قصصنا وملکا، ہم نے بہت سارے پیغمبر ایسے بھیجے ہیں جن کی خبر ہم نے آپ کو دی ہے، جس طریقے سے مکی صورتوں کے اندر جو ہے انبیاء کی خبر موجود ہے، من قبل اس سے پہلے، وہ رسولا یعنی ارسلنا رسولا لم نقصص ملکا، اور ہم نے بہت سارے ایسے پیغمبر بھیجے ہیں جس کی خبر ہم نے آپ کو نہیں دی. تو علم غیب کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. اللہ قرآن مجید کے اندر خود فرما رہے ہیں اے پیغمبر، بہت سارے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں اور ان کے ہم نے آپ کو خبر آج تک نہیں دی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا. رسولاً مبشرین ومنذرین، یہ رسول کے فرائض بیان ہو رہے ہیں جو بشارت دینے والے تھے ماننے والوں کے لیے، اور ڈراوی جو ہے نا سنانے والے تھے نہ ماننے والوں کے لیے. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اللہ کی عدالت میں. بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، دلیل وہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر. اللہ گواہی دیتا، اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. یہ آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر دلیل گواہی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی انہی گواہی دیتے ہیں، یہ دلیل نقلی ہے حضرت کے نبوت کے اوپر. والملائکۃ یشہدون، وکفا باللہ شہیدا، اللہ اور فرشتوں کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا، انجام ہے اہل کتاب کے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طریقے سے رک رہے ہیں اللہ کے راستے کو اختیار کرنے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ انجام دنیاوی ہے، دنیا کے اندر یہ لوگ گمراہ ہے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، جنہوں نے یہ انجام اخروی ہے یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ظلم کر لیا. لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو آخرت میں معاف نہیں فرمائیں گے. ولا ليهديهم طريقا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کی طرف ان کے رہنمائی بھی نہیں فرمائیں گے. الا طریق جہنم، بس صرف جہنم کا راستہ ان کے آگے ہوگا. خالدین فیہا، اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے سب کچھ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی طرف کیا ہے؟ ترغیب ہے، ترغیب للایمان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ جو ہے آ چکا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیرا لکم، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو ایمان لانا تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے. فیکن خیرا لکم، وان تکفروا، اور اگر تم نے کیا کر لیا، کفر اختیار کر لیا. فان للہ ما فی السماوات، تو تمہارے آج ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. آسمانوں میں اور زمینوں میں جو مخلوقات ہیں، انسان سارے کے سارے جو ہے نا ان کے مقابلے میں بالکل ایسے جیسے آٹے کے مقابلے میں نہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور حکمت رکھنے والے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ زجر ہے نصارہ کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کو آگے جو ہے نا بیان کیا گیا ہے. یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرے، یعنی افراد اور تفرید کے راستوں کی طرف نہ جائے. جس طریقے سے یہود نے کیا کیا، تفرید کیا تھا، انبیاء کی شان کو بٹھایا تھا اور الزامات بھی لگائے تھے، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا کرتے تھے، اور اس طریقے سے نصارہ نے کیا کر لیا، افراد کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا. تو تفرید کا راستہ بھی اختیار نہ کرے، افراد کا راستہ بھی اختیار نہ کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے، جس طریقے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے. اور آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مانتے ہیں، سید الانبیاء مانتے ہیں، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اگر اونچا مقام ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ خدا مانتے ہیں، نہ خدائی کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ اعتدال کا راستہ ہے. ولا تقول اللہ الا الحق، مت کہو اللہ کے بارے مگر اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن مریم ہے، اللہ کے بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے. رسول اللہ ہے، خدا نہیں ہے، اور اس طریقے سے خدائی کاموں میں خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. وہ کلمتہ, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہے. القاها الى مریم, جس کا القاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس کی طرف؟ مریم کی طرف. وروح منہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے جو پونک مارا تھا اس سے پیدا ہے, روح سے, اس روح سے. فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لو اللہ پر, اللہ کے ورسولہ, اللہ کے انبیاء رسول پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثۃ, ولا تقولوا ثلاثۃ, ثلاثۃ میں کہو کیا مطلب؟ یعنی الالہۃ ثلاثۃ, ولا تقولوا الالہۃ ثلاثۃ, یہ مت کہو کہ الہ تین ہے, الہ ایک ہے. انتہو تثلیث کے آخری سے جو ہے نا دور رہو, بچے رہو. انتہو عن التثلیث, تثلیث سے جو ہے نا بچو. خیر لکم, اسی میں تمہاری بہتری ہے, اگر تثلیث کی طرف چلے گئے تو دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہے. انما اللہ الہ واحد, رد تثلیث ہے کہ انما اللہ الہ واحد, اللہ ایک ہی معبود ہے, اللہ ایک ہی معبود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے نا معبودیت کے اندر شریک نہیں ہے. سبحانہ, اللہ پاک شریک سے پاک. سبحانہ یکن لہ ولد, رد ولدیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ کی کیا ہو, اولاد ہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے, نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا عار نہیں سمجھتے ہیں اس میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں وہ عار نہیں سمجھتے ہیں. وللملائکۃ ترقی من الانا الی الاعلی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھے ماں سے, ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا. فرشتوں تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں, بلکہ عیسیٰ سے اوپر فرشتے جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں, اللہ نے پیدا کیے ہیں, وہ بھی اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں. المقربون. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر, اور جو عار محسوس کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, یعنی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں مسجد جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا, عار محسوس کرتے ہیں. تو جو آدمی عار محسوس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, ویستکبر, اور اس سے تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے. فسیحشرہم الیہ جمیعا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو, ان سب کو جو ہے نا کیا کریں گے, جمع کریں گے اپنی طرف, اور یہ سب اللہ کے پاس جائیں گے, اور وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تکبر کا اور اس طریقے سے جو ہے نا اللہ کی بندگی سے انکار کا ان کو مزہ چکھائیں گے. فاما الذین آمنوا, بشارت ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے ہیں. فیوفیہم اجورہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ثواب ان کو عطا کریں گے. ویزیدہم من فضلہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے بقدر ان کو اجر ثواب عطا نہیں کریں گے, بلکہ اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اجر ثواب کو بڑا 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 چڑھا کر جو ہے عطا کریں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, اور وہ لوگ تخویف اخروی ان لوگوں کے لیے کہ جو تکبر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کو عار سمجھتے ہیں, جنہوں نے عار سمجھا اللہ کی عبادت کو, واستکبروا, اور تکبر کا راستہ اختیار کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, قیامت کے دن آنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہیں ملے گا ان کو اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی جو ہے مددگار. یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان, اب آخر کے اندر پھر جو ہے نا ترغیب للایمان ہے. اے لوگوں, قد جاءکم برہان, تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے. میں ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہارے طرف نازل کر دیا ہے کس کو؟ نور مبین کو, واضح نور کو, قرآن کو. نور کس کو کہا گیا؟ قرآن مجید کو کہا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اب جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ دین کو یا کتاب کو کیا کرے گا, تھامے رکھے گا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِ مِنْهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کریں گے کس کے اندر؟ جنت کے اندر. اللہ کی رحمت سے بڑا کیا جنت ہے. وَفَضْلٍ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل میں داخل کریں. کیا مطلب؟ فی رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت. اور فضل سے مراد کیا ہے؟ جنت کے اندر اللہ کا دیدار. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا, مستقیمہ اور اللہ تبارک و تعالی یہ ثمرہ ہے دنیا کا، یعنی ایمان لانے کا ثمرہ دنیاوی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے رہنمائی فرمائیں گے. الیہی کس کی طرف؟ اپنے تک، صراط المستقیمہ، صراط مستقیم کی طرف، یعنی صراط مستقیم جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جاتا ہے اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ ان کی رہنمائی فرمائیں گے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، یہ تتمہ حکم میراث کا تتمہ ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، لوگ آپ سے جو ہے نا کلالہ کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ جو ہے نا کلالہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. کلالہ وہ میت ہے کہ جس کی وصول فرو نہ ہو. ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس طریقے سے باپ بھی نہیں ہے. ولہ اخت، اور اس کے لیے کیا ہے؟ بہن ہے. فلہا نصف، تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا ما ترکا، کل ترکے کا نصف ملے گا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا پہلے کیا کہا تھا، اگر بہن ہے یا بھائی ہے تو کل ترکے کا کیا ملے گا؟ کل ترکے کیا ملے گا؟ سدس ملے گا نا، پہلے یہ بتایا تھا، اب بتائیے کہ کس سے ملے گا. تو یہ فرق اس لیے کہ وہاں اخیافی بہن بھائی مراد تھے، وہاں کون مراد تھے؟ اخیافی بہن بھائی، اور یہاں آیانی یا علاتی بہن بھائی مراد ہے. اگر حقیقی بہن بھائی ہے یا آیانی بہن بھائی ہے تو اس نصف ملے گا، اخیافی ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. فلہا نصف ما ترکا وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اس طریقے سے اگر اس طریقے سے یہ بہن جو ہے نا اگر انتقال کر گئی تو یہ کلالہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا؟ وارث ہو جائے گا، اس صورت میں کہ جب بہن کی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اب اگر یہ وارث ایک کے بجائے دو ہو، فَلَهُمَا الثُّلُثُ، یعنی بہنیں دو ہیں، تو اس صورت کے اندر کتنا ملے گا؟ حقیقی بہنیں ہیں یا آیانی بہنیں ہیں؟ تو اللہ کی بہنیں ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کو کتنا ملے گا؟ ثلثین ملے گا. کتنا ملے گا؟ ثلثین. اور وہاں اگر بہنیں دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو وہاں کتنا ملتا تھا؟ کل تو گزرا، وہاں کتنا ملتا تھا؟ ثلث، ثلث کے اندر سب شریک ہوں گے. اور یہاں کتنا ملے گا؟ ثلثین ملے گا، اس لیے کہ وہاں پر اخیافی مراد تھے اور یہاں کون مراد ہے؟ اعیانی اور علاتی مراد ہے. مما ترکا وان کانوا اخوۃ رجالا ونساء، اب اگر ان کے اگر یہ بہت سارے بہن بھائی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، تو اب کس طریقے سے میراث تقسیم ہوگا؟ فللذکر مثل حظ الانثیین، اب اس طریقے سے میراث تقسیم ہوگا کہ لڑکے کا ایسا جو ہوگا اور لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہوگا. یبین اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے احکامات کو بیان کرتے ہیں. ان تزلوا، عبارت مقدر ہے، لئلّا تزلوا، اللہ تمہارے لیے احکام شرع کو احکام شرع کو بیان کرتے کس لیے؟ ان تزلوا، یعنی لئلّا تزلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر عالم ہے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر، بک نستعین. الہ العالمین، اس درس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دی. الہ العالمین، حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس عطا فرما. الہ العالمین، اس درس کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا. الہ العالمین، جامعہ عربی سلمون کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ترقیات کے اندر تمام رکاوٹوں کو دور فرما. الہ العالمین، جامعہ عربی سلمون اور جامعہ کے تمام شاخیں، الہ العالمین ایک عظیم نظام ہے، اس نظام کے چلانے کے لیے الہ العالمین اپنے رحمت اور مدد جو ہے نا متوجہ فرما، قدم بقدم اپنا جو ہے مدد شامل حال فرما. الہ العالمین، جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. الہ العالمین، جو انتقال کر گئے سب کو سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی، ہمارے حکیم صاحب کے بیمار ہیں، الہ العالمین ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.